اللہ وبرکاتہ. سورہ یوسف کا مطالعہ کریں. دو رکوع ہم نے کر لی ہیں, انشاءاللہ تیسرے رکوع سے آغاز کریں گے. آیت نمبر ہے 21. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. جیسے کہ بات ہوئی تھی کہ سورہ یوسف پورے قرآن کی منفرد سورت ہے, 12 رکوعوں پر مشتمل ہے. ان 12 میں سے 11 رکوعوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کا قصہ بیان ہو رہا ہے. تقریباً 15 احوال پر مشتمل یہ قصہ ہے, اور ہم نے سمجھا تھا اسے قرآن نے احسن القصص بیان کیا ہے, کیونکہ یہ قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زندگی سے بہت مشابہ, اور گویا اس میں پیشن گوئی ہے کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ اپنی چالوں میں کامیاب نہیں ہو سکے, اب بالآخر کامیابی حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں ہوئی, اسی طرح پیشن گوئی ہے کہ یہ مشرکین مکہ بھی آپ کے مخالفت میں کامیاب نہیں ہوں گے, اور بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کامیاب رہیں گے. ابتدا اس پورے قصے کی اس طرح ہوئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے, ایک سورج اور ایک چاند انہیں سجدہ کرنا. انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ذکر کیا, انہوں نے اس کی تعبیر بتائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسا علم دیں گے کہ آپ باتوں کی تہ تک پہنچ جائیں, اور اسی طرح آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سلطنت بھی عطا فرمائیں گے. اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ میرا یہ بیٹا ہے جسے اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرمائیں گے. چنانچہ انہیں پہلے محبت تھی, اور زیادہ محبت جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑھ گئی. لیکن بھی ہم نے پڑھا تھا بھائیوں کے حسد کا حال. بھائیوں نے پلاننگ بنائی کہ یوسف علیہ السلام سے بڑے محبت کرتے ہیں ہمارے والد, تو کیوں نہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے یا دور پھینکایا جائے تاکہ والد کی توجہ ہمارے لیے ہو جائے. چنانچہ انہوں نے پلاننگ کی اور یوسف علیہ السلام کو لے جا کر ایک اندھے کنویں میں جو ہے ڈالا ہے, اور ان کا کرتا ساتھ لے آئے, اس پر ایک بکری کے بچے کو ذبح کر کے اس کا خون لگا کر آ گیا, اور والد صاحب سے کہا کہ ہم کھیل رہے تھے اور یوسف کو سامان پر چھوڑ دیا تھا, اور پیچھے بھیڑیا جو ہے وہ یوسف کو کھا گیا. وہاں پھر ہم جانتے ہیں کہ 3 دن تک یوسف علیہ السلام اس کنویں میں رہے, اور بڑا بھائی یہودا خبر گیری کرتا رہا. وہاں سے پھر ایک قافلے کا گزر ہوا, قافلے والوں نے پانی کے لیے جو کنویں میں جو ہے وہ ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام برآمد ہو گئے. چنانچہ ان قافلے والوں نے انہیں چھپا لیا مال تجارت بنا کر. بھائیوں کو پتہ چل گیا اور انہوں نے قافلے والوں سے کہا کہ بھئی یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے, اور ٹھیک ہے تمہیں اگر لینا ہے تو ہم بیچتے ہیں. 20 درہم میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا. اس طرح وہ قافلے والے اپنے ساتھ جو ہے یوسف علیہ السلام کو لے گئے. اب آئیے آگے سے ہم پڑھ لیں. آیت نمبر ہے 21, اور چوتھا حال یہاں آ رہا ہے اس قصے کا, یعنی عزیز مصر کے سلوک کا حال. وقال الذی اشتراہ من مصر, اور کہا اس شخص نے, اس عزیز مصر نے جس نے خریدا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں, لے امراتے ہی اپنی بیوی سے. اب یہ اکثر مفسرین نے عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا بتایا, زلیخا سے بھی پڑھا جاتا ہے, زبر سے بھی زی کے اوپر اور پیش سے بھی پڑھا جاتا ہے زلیخا یا زلیخا, لیکن حقیقی نام راعین جو ہے وہ مفسرین بیان کرتے ہیں. اور ساتھ ہی پھر عزیز مصر نے کہا, اکرمی مثواہ, اور اسے بڑی عزت کے ساتھ رکھو, عسائیں ینفعنا, قریب ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے, او نتخذہ ولدا, یا ہم اسے بنا لیں اپنا بیٹا. مفسرین لکھتے ہیں کہ عزیز مصر لاولد تھا, اور اس نے کہا یہ اتنا خوبصورت اور اتنا جو ہے با اخلاق لڑکا ہے تو ہم اسے اپنے بیٹے ہی بنا لیں. یہ مفسرین کے ہاں یہ رائے ہے کہ افرس الناس ثلاثہ, کہ نہایت ذہین و فتین 3 لوگ گزرے, اس میں سے ایک رائے ہے کہ عزیز مصر جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا کہ یہ بڑے فائدے مند ہیں, اور اپنی بیوی کو نصیحت کی کہ ان کو اچھی طرح گھر میں رکھو, اور دوسری جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہیں, ان کا ذکر آگے آ جائے گا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا کہ انہیں اپنے یہاں ملازم رکھ لیں. اسی طرح تیسری شخصیت کا ذکر مفسرین کہتے ہیں, وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرمائے اس طرح ہم نے جو ہے وہ تمکن عطا فرمایا یوسف علیہ السلام کو ملک میں، تو بھائی جلا وطن کر رہے ہیں اور قافلے والے زر سمن بنا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ شاہ زمن بنا رہے ہیں، تو وہ آپ دیکھیں کہ ایک ہی معاملہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنعان کے عراق کے گاؤں سے اٹھایا اور اس زمانے کے نہایت مہذب ترین اور متمدن ترین ملک میں پہنچا دیا مصر، اور مصر میں بھی عزیز مصر کے گھر، جو بہت بڑا وزیر تھا اور اس کے یہاں بڑے بڑے وزراء کا آنا جانا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نہ صرف یہ کہ خوابوں کی تعبیر سیکھ لیں بلکہ باتوں کی تہ تک پہنچنا سیکھ لیں، جسے ہم جو ہے شاہی گر کہتے ہیں، بادشاہت کے گر وہ سیکھ لیں کہ کس طرح انتظام چلایا جاتا ہے، معاملات کیسے ہوتے ہیں اور صاحب فراست بنے۔ تو فرمایا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم انہیں سکھائیں جو ہے وہ باتوں کی تہ تک پہنچنا یا خوابوں کی تعبیر بتانا۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اللہ غالب ہے اپنے حکم پر، یعنی جو وہ چاہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام اپنی کمال جوانی کو، یعنی ایک رائے یہ ہے کہ 17 سال عمر تھی جب قافلے والوں نے بیچا عزیز مصر کے ہاں، تو 3 سال جو ہے عزیز مصر کے ہاں رہے، تو 17 میں 3 اور جمع کریں تو 20 سال کے قریب عمر ہو گئی، یعنی اپنی کمال جوانی کو پہنچے۔ آتیناہو حکمہ و علما، تو ہم نے عطا فرمایا انہیں حکمت بھی اور علم بھی۔ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ حکم سے مراد نبوت ہے اور علم سے مراد شریعت۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے نیکوکاروں کو۔ آگے پھر 5واں حال آ رہا ہے، زلیخا کے سلوک کا حال۔ اب ہوا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی خوبصورت تھے، اور مسلم شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کے موقع پر 3rd آسمان پر جو ہے یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حسن کا آدھا حصہ یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، یعنی جتنا بھی حسن دنیا میں اس کا آدھا حصہ یوسف علیہ السلام کے پاس، تو یعنی جو دیکھتا دنگ رہ جاتا۔ تو اب یہ جو خاتون تھی زلیخا، انہوں نے معاملہ یہ کیا کہ فرمایا وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِي، اور وہ غلانا چاہا اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھے، دیکھیں اپنا گھر بھی نہیں، مالکن کے گھر میں، اور اب وہ مالکن جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے نفس کی حفاظت سے برقرار رہی ہے۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور اس نے بند کر دیے سارے دروازے۔ اب وہ عزیز مصر تو کام پر صبح چلا گئے بادشاہ کے پاس، اور گھر میں اب کوئی نہیں ہے، اور زلیخا نے تدبیر یہ کی کہ سارے کھڑکی دروازے بند کر دیے، نہ کوئی اندر آ سکے نہ باہر جا سکے، اور اس کے بعد کہنے لگی وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، اور کہنے لگی لو آؤ جلدی۔ حَيْتَ لَكَ کا ترجمہ کیا جاتا ہے اَجَّلْتَ لَكَ، یعنی جلدی کرو۔ اب 4 وجوہات کی بنا پر یوسف علیہ السلام نے اس کی دعوت گناہ کو رد کر دیا، حالانکہ وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں عزیز مصر وزیر کی بیوی، تو کیا عیش نہیں ہوں گے اس کے، اور کیا ناز نخرے نہیں ہوں گے، اور بننے سنورنے کا اور خوبصورتی کا کیا معاملہ ہوگا۔ وزیر بھی جب شادی کرتے ہیں تو انہیں ایک اچھی بیوی چاہیے، خوبصورت بیوی چاہیے، تو وہ بھی یعنی وہ ساری چیزیں ہوں گی اس کے پاس، اور اب وہ گناہ کی دعوت دے رہی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے 4 وجوہات کی وجہ سے رد فرما دیا۔ نمبر 1، قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، یعنی شرعی قباحت ہے، یہ تو اللہ کو ناپسند ہے جس کا تم حکم دے دیے۔ نمبر 2، وَإِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ، اور وہ میرا مالک ہے جس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا، یعنی یہ قباحت اخلاقی ہے، یہ عزیز مصر اس نے اچھی طرح گھر میں رکھا، اور یہ اگر میں ایسا کام کروں تو یہ اخلاقاً صحیح نہیں ہوگا۔ اور نمبر 3، إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اور بے شک فلاں نہیں پاتے ظالم لوگ، یہ قباحت عقلی ہے، اگر آدمی عقل استعمال کرے تو ہر زیادتی کا انجام برا ہی نکلنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ظلم ہوگا اور ظلم کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور وہ تو خاتون ارادہ کر ہی چکی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف، وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی ارادہ کر ہی لیتے اس عورت کی طرف، بالکل وہی انداز ہے جیسے ایک روزے دار بعض دفعہ وہ ٹھنڈے پانی کا ارادہ کرتا ہے، لیکن ایک ارادہ ہوتا ہے ایک عمل ہوتا ہے، تو خیال تو آ سکتا ہے، لیکن فرمایا 4th قباحت آ رہی ہے کہ وہ کیوں رک گئے، لولا ارا برہان اللہ، یعنی وہ بھی ارادہ کر ہی لیتے اگر انہوں نے نہ دیکھی ہوتی ہے اپنے رب کی برہان۔ تو برہان الہی یہ چوتھی قباحت تھی۔ اب اس میں مختلف مفسرین کے اپنے اپنے اقوال ہیں کہ یہ کیا برہان تھی جو انہوں نے دیکھی۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہی جن باتوں کا خیال ان کے دل میں آیا یہی اصل میں اللہ کی طرف سے برہان تھی کہ یہ کام نہ کرو۔ یہ شرن بھی غلط ہے، اخلاقاً بھی غلط ہے، عقلاً بھی غلط۔ ایک رائے یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے دکھایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ لکھا ہوا انہوں نے دیکھا۔ ایک رائے یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شبیہ نظر آئی کہ وہ ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا۔ تو واللہ عالم۔ بہرحال کذالک لنصرف عن، اور یوں ہم نے بچا لیا اور ہٹا دیا ان سے السوء والفحشاء، یعنی برائی اور فحاشی، انہ من عبادنا المخلصین، اور وجہ کیا ہے کہ کیونکہ بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔ تو یہ سمجھ لیجئے جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، وہ پھر ان بہودگیوں سے بچے رہتے ہیں۔ تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے، خدا نخواستہ اگر ہم فحاشی اور یعنی میں گناہوں میں ملوث ہیں تو اندیشہ ہے کہ ہم اللہ کے پھر مخلص بندوں میں سے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ نارے شہوت چہ کشک نور خدا، نور ابراہیم را ساز اوستا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شہوت جو ہے ایک بہت زبردست جذبہ ہے، اور یہ اس کی آگ کیسے بجھتی ہے؟ یہ نور خدا سے بجھتی ہے۔ اور وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اختیار کر کے اے استادوں جو ہے وہ تم اس آگ سے بچو۔ تو یعنی یہ جو شہوت پر کنٹرول ہے وہ اللہ کی توفیق ہی سے ممکن۔ اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو جواب حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا وہ یہ کہ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ حسن صورت تو تھوڑی دیر کا ہے لیکن حسن سیرت مستقل ہوتا ہے، تو اچھا سیرت و کردار اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ اچھی شکل و صورت سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے۔ تو فرمایا واستبق الباب، اب دونوں بھاگے دروازے کی طرف۔ حضرت یوسف علیہ السلام آگے آگے اور زلیخا انہیں فالو کر رہی ہے اور پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ وقدت قمیصہ من دبر، ابھی اس عورت نے پھاڑ دیا ان کا کرتا پیچھے سے، ظاہر ہے پیچھے سے اس نے پکڑا ہوگا، کرتا ہاتھ میں آیا، یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے تھے وہ روک رہی تھی، تو کرتا جو ہے وہ پھٹ گیا۔ والف یا سیدہا لد الباب، اور دونوں نے پایا وہاں کھڑے ہوئے اس عورت کے خاوند کو، یعنی عزیز مصر دروازے پر خلاف معمول کھڑا ہوا، ورنہ یہ وقت نہیں تھا عزیز مصر کی واپسی کا، اور لیکن آج کچھ جلدی واپس آ گیا۔ اور کیا دیکھتا ہے، عجیب منزل نظر آیا ہوگا، دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، اور دروازہ جیسے ہی کھلا تو یوسف علیہ السلام بھی ہانپ رہے اور پیچھے ان کی بیوی بھی ہانپ رہی ہے، گویا دوڑ کر آ رہے، تو ایک عجیب منزل تھا۔ قالت ما جزاء من اراد بأهلک سوء، اور اس پر جو ہے وہ فرمانے لگی زلیخا، کہنے لگی کہ کیا سزا ہونی چاہیے اس شخص کی جو ارادہ کرے تمہاری بیوی کے مطابق متعلق برا، الا ان یسجنا، اور پھر خود ہی تجویز بھی کر دی سزا، سوائے اس کے کہ قید کیا جائے، او عذاب علیم، یا پھر دردناک عذاب دیا جائے۔ تو ابھی منٹ پہلے جو ہے واری جاری تھی، اور منٹ بعد جو ہے وہ پھر اب سزا کا جو ہے وہ حکم سنا رہی ہے۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے اس بہتان کا جواب دیا فوراً، قالا ہیا راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس نے مجھے ورغلانا چاہا ہے میرے نفس کی حفاظت سے۔ اب یہ دیکھیں، اس میں علماء بیان کرتے ہیں کہ ایسے موقعوں پر جب الزام لگایا جا رہا ہو تو آدمی کو بھولے بادشاہ نہیں بن جانا چاہیے، اسے مسترد کرے، انکار کرے کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کیا، اور خاموش ہونے سے وہ بلا وجہ الزام جو ہے در آ جاتا ہے۔ تو یہاں تو اس وقت موقع کم ہوگا، ورنہ یہ کتاب موجود ہے علم و حکمت کے موتی سورہ یوسف کی روشنی میں، تو اس میں تقریباً 200 کے قریب نکات ہیں جو ان آیات سے علم و حکمت کے نکالے گئے۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ آلِهَا، پھر گواہی دی ایک گواہ نے زلیخا کے خاندان سے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ چچا زاد بھائی تھا، بہت عقل مند اور دانا تھا، اس نے ایک عقلی دلیل دی جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی۔ اور اسی طرح ایک رائے ہے کہ ایک شیر خوار بچہ تھا جسے اللہ نے معجزانہ طور پر بات کرنے کی صلاحیت دی، اور اس نے پھر یہ بات کہی، تو معتبر روایات جو ہے صف میں بھی جاتی ہیں۔ تو فرمایا، اب وہ تفصیل بیان ہو رہی ہے، تشریح ہو رہی ہے شہادت کی، اور شخص نے کہا ان کا نا قمیص ہو قد من قبل, اگر وہ ان کا کرتا پھٹا ہوا ہے آگے سے, فصدقت, تو پھر یہ خاتون سچی ہیں, وہ ہوا من الکاذبین, اور یہ یوسف علیہ السلام جھوٹوں میں سے, و ان کا نا قمیص ہو قد من دبر, اور اگر ان کا یہ کرتا پھٹا ہوا ہے پیچھے سے, فکذبت, تو پھر یہ عورت جھوٹی ہے, وہ ہوا من الصادقین, اور یہ شخص جو ہے سچوں میں سے, اور بہت عقل مند آدمی ہے. ظاہر ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام بھاگ رہے ہیں وہ پیچھے سے روک رہی ہے تو پیچھے سے پھٹنا چاہیے, اور خدا خواستہ اس کا مخالف ہے معاملہ, تو پھر جو ہے وہ عورت اپنے آپ کے بچاؤ میں اگر کھینچتان کرے گی تو آگے سے کرتا پھٹے گا. تو بہت ہی معقول اس نے بات کہی. فلما را قمیصہ, اور پھر جب دیکھا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص, قد من دبر, تو وہ پھٹا ہوا تھا پیچھے سے, قال انہ من کیدکن, اس پر عزیز مصر نے کہا کہ یہ تم عورتوں کا فریب ہے سارا, ان نہ قیدہ کن عظیم, بے شک تمہارا فریب بہت عظیم ہوتا ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں گے قرآن جو ہے وہ کہتا ہے ان نہ قیدہ شیطان کانا ضعیفہ, کہ شیطان کی چالیں کمزور ہوتی ہیں, لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کی چالیں بہت عظیم ہوتی ہیں. البتہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ شیطان کی چال اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے, لیکن مرد کے مقابلے میں جو فریب اور جو چالیں خواتین چلتی ہیں وہ کہیں آگے کی ہوتی ہیں. یہ ہوم پالیٹکس میں ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. گھر کے جو سیاسی حالات بدلتے ہیں اور تعلقات ٹوٹتے ہیں, اس میں ایک بہت بڑا کردار خاتون کا ہوتا ہے. آگے پھر جو ہے عزیز مصر جو ہے اس نے فیصلہ سنا دیا, اور ساتھ ہی کہا یوسف و عارض انہذا, اے یوسف جانے دو اس بات کو, گویا درگزر کر دو, وستغفری لذنبک, اور بیوی سے کہا کہ تم معافی مانگو اپنے گناہ کی, انکی کنتی من الخاطئین, اور بے شک تم ہی خطا کار ہو. آگے پھر چھٹا حال آ رہا ہے, شہر مصر کی عورتوں کا حال. حالانکہ زلیخا نے تو چاہا تھا کہ اس کی خبر کسی کو نہ ہو, دروازے کھڑکیاں سب بند کر دیں, لیکن یہ بات جو ہے چھپی نہیں اور مشہور ہو گئی, اور شہر کی جو عورتیں تھیں اس میں بڑی بڑی شہزادیاں اور بڑے بڑے وزراء کی بیویاں, وہ پھر جو ہے وہ زلیخا کو برا بھلا کہنے لگی. اور اب ذکر آ رہا ہے وقالا نسبت فی المدینہ, اور کہنے لگی عورتیں جو ہے وہ شہر کی, امرأت العزیز, یہ عزیز مصر کی بیوی, تو راودو فتح نفسی, اس نے ورغلانے کی کوشش کی اپنے غلام کو اس کی نفس کی حفاظت سے, قد شغفہا حبا, اس غلام نے تو فریفتہ کر دیا اسے اپنی محبت میں, انا لنا راہا, اور بے شک ہم تو دیکھتی ہیں یہ زلیخا کو, فی ضلال مبین, کہ یہ تو بالکل سری گمراہی میں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بڑی نیک اور پارسا خواتین اور بڑا انہیں اس بات پہ برا لگا کہ جو ہے زلیخا نے کیوں ورغلانا چاہے, آگے آیات میں ان کا بھی حال آ جائے گا. اصل میں انہیں تشویش یہ تھی کہ زلیخا تو کو تو اپنے سے بہتر کی طرف جانا چاہیے, کسی وزیر بادشاہ یا اور کوئی صاحب منصب کی سے محبت کرتی تو بات بھی تھی, یہ کیا غلام پر فریفتہ ہو رہی. چنانچہ جو ہے تدبیر کی زلیخا نے انہیں خاموش کرانے کی, چنانچہ اس نے ان ساری خواتین کو ایک دعوت پر بلایا, گاؤں تکیے لگوائے اور ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی. اس کا ذکر آ رہا ہے, فرمایا فلما سمعت بمکرهن, پھر جب زلیخا نے سنا ان عورتوں کے فریب کو اور ہتک ہمیز باتوں کو, ارسلت الیہن, تو بلا بھیجا ان سب کو, واعتدت لہن متکیا, اور پھر جو ہے متکان, اور تیار کر لیا ان میں سے ہر ایک کے لیے تکیہ گاہ, یعنی کو جس طرح محفل لگائی گئی کہ گاؤں تکیے لگائے گئے قطار سے اور اس پر جو ہے ان خواتین کو بٹھایا گیا, وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ, اور دے دی ان میں سے ہر عورت کو ایک چھری, اور جب سب محو ہو گئیں اور ظاہر پھل ہوں گے اور وہ چھری سے کاٹ کاٹ کے خواتین کھانے لگیں, اور جب سب محو ہو گئیں اس محفل میں, وقالت, تو پھر جو ہے زلیخا نے کہا یوسف علیہ السلام سے کہ اخرج علیہن, کہ اب تم نکلو ان کے سامنے سے, فلما رائنہ اکبر ناہو, پھر جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی توقع سے کہیں بڑھ کر انہیں پایا حسن میں اور جمال میں, وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ, اور ان سب نے کاٹ لیے اپنے ہاتھ, یہ نہیں کہ ہاتھ کٹ گئے بلکہ یہاں الفاظ ہیں کہ کاٹ لیے انہوں نے اپنے ہاتھ, یہ توجہ کو اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ زخمی کر لی تاکہ ان کی کسی طرح توجہ جو ہے حاصل کر سکے, وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ, اور وہ کہنے لگی اللہ کی پناہ, مَا هَذَا بَشَرًا, یہ تو کوئی انسان معلوم نہیں ہوتا, اتنا خوبصورت انسان تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. اسی طرح ان ھذا الا ملک ان کریم، اور پھر جو انہوں نے ان کے اخلاق دیکھے کہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہے اور کسی کی طرف جو ہے التفات ہی نہیں فرمایا، تو عفت اور پاک بازگی کا بھی اندازہ ہو گیا خواتین کو، اور کہنے لگی کہ یہ تو بہت ہی معزز فرشتہ ہے۔ قالت، اس پر اب زلیخا کو موقع مل گیا، اس نے اظہار کیا، کہنے لگی فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِي، یہی ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے الزام دے رہی تھی، وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَن نَفْسِهِ، اور یقیناً میں نے ورغلانا چاہا تھا اسے اس کے نفس کی حفاظت سے، فَاسْتَعْصَمَ، بس یہ بچ نکلا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُ، اور اگر اس نے وہ نہ کیا جس کا میں اسے حکم دینا چاہتی ہوں، لَا يُحْزَنَنَّ، تو وہ ضرور قید کیا جائے گا، وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اب وہ ہو جائے گا جو ہے وہ چھوٹے لوگوں میں سے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس نے اپنے نہ صرف کہ اپنا اقرار جرم کیا بلکہ عزم جرم کیا کہ یہ تو میری بات سن کر ہی رہے گا، میں دوبارہ بھی اسے اس طرح جو ہے وہ حکم دوں گی۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ، فرمانے لگے اے میرے رب، قید خانہ مجھے زیادہ عزیز ہے بنسبت اس گناہ کے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے، مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ، یعنی جس کی طرف وہ مجھے بلاتی ہے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر آپ نے نہ ہٹایا مجھ سے ان کا مکر و فریب، اب یہاں پر واحد کا صیغہ نہیں ہے، كَيْدَهُنَّ، ان تمام عورتوں کا مکر و فریب، تو اندازہ ہوتا ہے کہ شہر کی عورتوں نے بھی پھر جو التفات کرنا شروع کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف، ازبو الیہن، اور اگر ایسا نہ کیا آپ نے جو ہے مجھ سے ان خواتین کا جو مکر و فریب دور نہ کیا، تو کہیں اندیشہ ہے کہ میں جھک نہ جاؤں ان کی طرف، واکم من الجاہلین، اور میں ہو جاؤں جذباتی لوگوں میں سے، جاہلوں میں سے۔ استجاب دعا ہے، جو بھی اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، فاستجاب لہ ربہ، بس اللہ نے قبول کی ان کے لیے ان کی دعا، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور ہٹا دیا ان سے ان عورتوں کے فریب کو، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ اللہ تو ہے ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا، ثُمَّ بَدَا لَهُمْ، پھر مناسب معلوم ہوا لوگوں کو، عزیز مصر، اس کے قریب کے بڑے بڑے وزراء، انہوں نے غور و فکر کیا اور ان کی رائے یہ ٹھہری، مِن بَعْدِ مَا رَعَاهُ آیات، اس کے بعد کہ وہ دیکھ چکے جو ہے نشانیاں، نشانیاں کیا تھی، زلیخا نے جو قمیض پھاڑا تھا پیچھے سے، وہ نشانی ان کے سامنے تھی، پھر یہ کہ ایک شاہد نے گواہی دی، وہ بھی بتا رہی ہے کہ یہ جو ہے خاتون قصوروار ہے، اور تیسرا یہ کہ زلیخا نے اقرار جرم کیا بھری محفل میں کہ میں نے ہی ورغلایا تھا، اور یہ ساری نشانیاں دیکھ کر عزیز مصر اور اس کے ساتھیوں نے طے کیا، لَا يَحْزُنُنَّهُ حَتَّاہِن، کہ کیوں نہ قید کر دیں حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ مدت کے لیے، عورتیں ہاتھ سے نکلی جا رہی ہیں، اور جو ہے مزید بگاڑ نہ ہو، تو بجائے یوسف علیہ السلام ہی پہ ان کو خیال آیا کہ ایک طریقہ بس ہی نہیں، وہ قید کر دو۔ آگے پھر ساتواں حال ہے، یعنی جیل کی زندگی کا حال یوسف علیہ السلام، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور داخل ہوئے ان کے ساتھ جیل میں دو نوجوان، اب ان میں سے ایک تو شاہی باورچی تھا اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے والا ساقی تھا، دونوں کے اوپر جو ہے بادشاہ کو زہر کھلانے کی جو ہے کا الزام تھا، اب کوئی زہر کھلایا گیا اور ان دونوں کے اوپر شک ہوا، ان دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ تقریباً 8 سے 9 برس پہ جیل میں رہے تھے، تو وہ داخل ہوئے ہوں گے، وہ پہلے سے ہوں گے، اس کے بعد یہ نوجوان جو ہیں وہاں داخل کیے گئے، قال احدهما، تو کہا ان دونوں میں سے ایک نے، انی ارانی، کہ بے شک میں نے دیکھا، اعصر خمرا، کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب، وقال آخر، اور کہا دوسرے نے، انی ارانی، میں نے بھی دیکھا ہے خواب، احمل فوق راسی خبزا، کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر پر روٹیاں، یہ خباز تھا، روٹیاں لگاتا تھا، تاکل الطیر من، اور کھا رہے ہیں پرندے ان روٹیوں میں سے، نبینا بتاویلی، دونوں نے کہا ذرا ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں بڑے نیکوکار لوگوں میں سے۔ اس پر اب موقع مل گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور یوسف علیہ السلام نے تسلی دی ان لوگوں کو کہ میں ابھی تعبیر بتاتا ہوں، اور کہنے لگے، اب یہ بڑا عمدہ واز ہے، آپ کہہ سکتے ہیں جیل کا واز حضرت یوسف علیہ السلام کا، قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِ اور فرمایا کہ نہیں آتا تمہارے پاس جو تم کھاتے ہو اِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَعْوِيلِ مگر میں تم دونوں کو تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا. گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی زیادہ وقت نہیں لوں گا اور میری گفتگو مختصر ہوگی اور میں تمہارا کھانا آنے سے پہلے تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. ایک دوسرا بھی ترجمہ اس کا ہے اور گویا یہ بھی ترجمہ ممکن ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں تم دونوں کو تمہارا کھانا آنے سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ آج کیا کھانے میں آنے والا ہے. یعنی یہ بھی ایک معجزہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ وہ بتا دیتے تھے بھئی آج دال چاول آئیں گے, اور جب کھانا آتا تھا دال چاول, کہتے تھے آج گوشت آئے گا, اور جب کھانا آتا تھا گوشت ہوتا تھا, تو پہلے سے تعویل بتا دیتے. گویا وہ بتا رہے ہیں کہ جو خواب کی تعبیر میں بتاؤں گا وہ بھی صحیح ہوگا. یہ تو تمہارا روز کا تجربہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ جو میں بتاتا ہوں وہی کھانا تمہیں دیا جاتا ہے. قبل آئیں یا آتی یا کما, اور میں یہ سب کر دوں گا اس سے پہلے پہلے کہ وہ آئے تمہارے پاس. ذالکما مما علمانی ربی, اور یہ ان باتوں میں سے ہے جو مجھے سکھائی ہے میرے رب نے. یہ نہیں کہا یہ میرا کمال ہے, بلکہ یہ تحدیث نعمت ہے کہ یہ جو کچھ مجھے حاصل ہے اگر کوئی علم تو وہ بھی میرے رب کی دین ہے. انی ترکت ملت قوم, اور کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ میں نے چھوڑ دیا اس قوم کا طریقہ. مصر کے رہنے والے تھے مصر میں, تو گویا کہہ رہے ہیں کہ لا یؤمنون باللہ, یہ وہ قوم ہے جو ایمان نہیں رکھتی اللہ پر. اشارہ ہے کہ میں مسیحوں کی طرح گاؤ پرستی نہیں کرتا, بتوں کی پوجا نہیں کرتا. وہم بالآخرت ہم کافرون, اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے. آگے اب موقع اچھا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو, لوگ بھی بڑے غور سے ان کی باتیں سن رہے ہیں, تو دعوت دے رہے ہیں دین کی. فرمانے لگے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي, اور میں نے تو پیروی کی اپنے آبا کے دین کی. اور وہ آبا کون تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب, ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام کی. مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ, اور نہیں جائز ہمارے لیے کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی. ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا, اور فرمارے ہیں کہ اور یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر, یہ شرک سے بچ جانا یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل. فرمایا وَعَلَى النَّاسِ, اور یہ تمام انسانوں پر بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ, لیکن لوگوں میں سے اکثر جو ہے وہ شکر نہیں ادا کرتے. اب یہ سمجھا رہے ہیں کہ توحید کتنی بڑی نعمت ہے, ایک اللہ کا ہونا وہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے, یا آپ کہیں کتنی بڑی انسانوں کے لیے نعمت ہے. اب اسے ایک مثال سے بیان فرما رہے ہیں. کہنے لگے یا صاحب یس سجن, اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں, ارباب متفرقون خیر, کیا بہت سارے مختلف معبود بہتر ہے؟ ام اللہ الواحد القہار, یا پھر ایک واحد اللہ جو سب پر جو ہے وہ سب پر حاوی ہو. مراد یہ کہ ایک آدمی وہ ہے جس کے 100 باسز ہیں, ہر ایک کو خوش کرنا ہے اسے, اور ایک آدمی وہ ہے جس کا ایک ہی باس ہے, تو کون آرام سے ہوگا؟ 100 کو خوش کرنے والا, خوش رکھنے والا, یہ ایک کو خوش رکھنے والا, خوش کرنے والا, تو بہت آسان بات ہے. تو اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک اللہ کے آگے سر جھکا لو, پھر باقی کسی کے آگے سر جھکانا نہیں پڑے گا. لیکن جو ایک اللہ کو نہیں مانتے تو وہ در در پر سر جھکا رہے ہوتے. تو حقیقت شرک کھولی جا رہی ہے. ما تعبدون من دونہ, اور نہیں پوچھتے تم اس اللہ کے سوا. الا اسماء ان سمیتموها انتم وآباؤکم, مگر وہ چند نام ہیں جو گڑ لیے ہیں تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے. یہ لات منات عزا حبلو, یا پھر مشکل کشا حاجت روا دستگیر داتا گنج بخش غریب نواز, یہ چند نام ہیں جو تم نے گڑ لیے. فرمایا وما انزل اللہ بها من سلطان, اور نہیں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی دلیل. کہاں ہے قرآن میں لکھا ہوا کہ فلاں کو اللہ نے دے دیا ہے کہ وہ جو ہے وہ خزانے دے گا, فلاں کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے کہ وہ فریاد رسی کرے گا, فلاں کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے کہ اولاد اب وہی دے گا, اور فلاں کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے کہ بگڑی اب وہ بنائے گا. بھائی ایسا کوئی نہیں ہے, سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ صرف اور صرف ایک اللہ کے پاس ہیں. تو فرمایا ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ, اور فیصلہ کرنے کا حکم دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو ہے. امرا اللہ تعبدوا الا ایہ, اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم نہیں عبادت کرو مگر صرف اسی کی. آگے توحید فی الحتمیت کے بعد جو ہے مزید بیان ہو رہا ہے. ذالک الدین القیم, اور یہی ہے بالکل سچا دین. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لوگوں کی اکثریت جانتے نہیں۔ اب یہ واعظ اور نصیحت کرنے کے بعد اب انہوں نے تعبیر بیان کی جو خواب ان سے پوچھے گئے تھے۔ یا صاحب السجن، اور اے میرے جیل کے ساتھیوں، اما احدکما، تم میں سے ایک، اشارہ ہے جو ہے ساقی کی طرف، فیسقی ربہ خمرا، وہ دوبارہ پلائے گا یعنی اپنے مالک بادشاہ کو شراب، واما الآخر، اور وہ جو دوسرا ہے، فیصلبو، اسے صلیب دے دی جائے گی، فتاکل الطیر من راسی، اور پرندے کھائیں گے اس کے سر سے نوچ نوچ کے۔ قضی الامر، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ فیصلہ ہو چکا، الذی فیہ تستفتیان، اس حقیقت کا جس کے بارے میں تم دریافت کر رہے تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان دونوں نے کہا یہ ہم نے خواب تھوڑی دیکھا تھا، ہم نے تو ایسے ہی جھوٹ بولا ہے، تو بھی یوسف علیہ السلام نے کہا اب جو میں نے بات بتا دی اب یہی ہونا ہے، بس فیصلہ ہو چکا ہے، یہی فیصلہ ہے بس۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اور وہ خباز سولی چڑھا دیا گیا اور ساقی جو تھا اسے رہائی مل گئی۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر فرمائی، وقال للذی ظن انہ ناج منہما، اور پھر فرمایا اس سے جس کے بارے میں انہیں خیال تھا کہ ان دونوں میں سے اسے نجات ملے گی، یعنی ساقی سے کہنے لگے، اذکرنی عند ربک، ذرا میرا ذکر کرنا اپنے بادشاہ کے پاس، فانساہ الشیطان ذکر ربہ، بس بھلا دیا شیطان نے جو ہے اس ساقی کو ذکر کرنا جو ہے بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا، فلبث فی السجن بضع سنین، بس یوسف علیہ السلام ٹھہرے رہے جیل میں کئی سال، مفسرین لکھتے ہیں 8 سے 9 سال تک جیل میں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام رہے۔ اس کے بعد آٹھواں حال آ رہا ہے، بادشاہ مصر کے خواب کا حال، وقال الملک انی ارا، اور کہا بادشاہ مصر نے کہ میں نے دیکھا ہے، سبا بقرات سمان، 7 موٹی تازی گایوں کو، یا کلو ہننا سبوں نے جاف، اور کھا رہی انہیں 7 جو ہے بالکل دبلی سوکھی سی گائے، وسب آ سمبلات خزر، اور میں نے دیکھی 7 سرسبز و شاداب بالیاں، و اخرا یا بھی 7، اور دوسری دیکھی ہیں بالکل سوکھی ہوئی۔ اور پھر بادشاہ کہنے لگا، مطالبہ کیا بادشاہ نے، یا یو الملا ملو، اے میرے درباریوں، اے میرے سرداروں، افتونی فی رؤیا، کہ افتونی فی رؤیا، اور تم بتاؤ مجھے میرے خواب کی تعبیر، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم واقعی خوابوں کی تعبیر جانتے ہو۔ اس پر وزرا نے جواب دیا، قالو ازغاسو احلام، کہنے لگے تو بس پریشان کن خواب ہیں۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ازغاس الاحلام کہلاتے ہیں، جو آدمی سارے دن کرتا رہتا ہے وہی خواب میں نظر آتا ہے۔ آپ کا بھی تجربہ ہوگا امتحانوں کے دنوں میں، جب سارے دن آدمی پڑھتا رہتا ہے، رات کو سوتا ہے تو اس میں بھی خواب میں بھی پڑھتا ہی رہتا ہے، ایسا لگتا ہے پڑھ ہی رہا ہوں، تو جو کام سارے دن کر رہا ہوتا ہے وہی کرتا رہتا ہے۔ تو یہ پریشان کن خواب ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ دوسرا خواب ہوتے ہیں تصویر شیطانی، پھر شیطان بھی خواب میں جو ہے وہ برائیاں اور فحاشی اور اس طرح کے غلط مناظر وہ دکھاتا ہے، اور ڈراؤنے خواب بھی حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آدمی ڈراؤنا خواب دیکھے تو اٹھ کر بیٹھے، اپنی بائیں طرف 3 دفعہ دھتکارے تھوک دے، اور پھر تعوذ پڑھ کر، اور اس کی بھی دعا بھی آتی ہے، وہ پڑھ کر پھر دائیں کروٹ لیٹ کر سو جائے۔ اور یہ خواب بھی ہر ایک کو بتانے کے نہیں ہوتے، خواب اہل علم کو بتانا چاہیے، اور خصوصاً ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے جن سے ایک محبت کا تعلق، کیونکہ خواب کی جو تعبیر دے دی جاتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو ہے یہاں پر تیسرے قسم کے خواب جو ہے القائے ربانی ہیں، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کوئی بشارتیں ہوتی ہیں، اچھے خواب جنہیں ہم کہتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ جو ہے وہ حدیث سے بیان کیا گیا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آغاز سے پہلے رویائے صادقہ کا سلسلہ شروع ہو گیا، آپ سچے خواب دیکھنے لگے شروع میں، اس کے بعد پھر وحی کا نزول شروع ہوا۔ تو بہرحال درباریوں نے کہا یہ تو ایسے ہی پریشان کن خواب ہے، اور ساتھ ہی اقرار بھی کیا کہ ہم کوئی خوابوں کے عالم نہیں ہیں، ہم زیادہ جانتے نہیں ہیں۔ اب ساقی کو یاد آ گیا کہ خوابوں کی تعبیر بتانے والا تو ہے ایک، اور وقال الذی نجا منہما، تو بولا وہ شخص جس نے نجات پائی تھی ان دونوں قیدیوں میں سے، وذکر بعد امہ، اور اسے یاد آئے ایک بڑی مدت کے بعد، انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، کہنے لگا میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو اس کی تعبیر، بس مجھے بھیج دیجئے۔ اور پھر گویا وہ پہنچ گیا یوسف علیہ السلام کے پاس، اور کہنے لگا یوسف ایوہ الصدیق، اے یوسف علیہ السلام، اے بہت ہی اچھے سچے آدمی، افتنا فی سبعی بقرات سمان، ذرا مجھے تعبیر بتائیے سات موٹی گایوں کے متعلق، یاکلہن سبع نجاف، جنہیں کھا رہی ہیں سات دبلی پتلی گائیں، وسبع سنبلات خضر، اور سات بالیاں سرسبز و شاداب، و اخرى یابسات، اور دوسری سوکھی ہوئی ہیں، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں واپس لوٹ کر جاؤں لوگوں کے پاس، لعلہم یعلمون، تاکہ انہیں بھی معلوم ہو جائے اس خواب کی تعبیر کیا. اب کوئی اور ہوتا تو کہتا اب آ گئے، مطلب پڑھا ہے، بھول گئے تھے، میرا ذکر نہیں کیا، نو سال تک یہاں میں پڑھا رہا، جاؤ ہٹ جاؤ، میں نہیں بتاتا. لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ کوئی ذکر ہی نہیں کیا کہ بھائی تم بھول گئے تھے، تم سے میں نے کیا کہا تھا، کچھ نہیں. نہ صرف یہ کہ تعبیر بتائی خواب کی، بلکہ تدبیر بھی بتا دی آگے کیا کرنا چاہیے. اتنا آپ دیکھیں گے کہ نیک لوگ، انبیاء، بخیل نہیں ہوتے، کنجوس نہیں ہوتے، وہ سخی ہوتے ہیں، اور وہ مال میں بھی سخی ہوتے ہیں کہ مال بھی خرچ کرتے ہوئے جو ہے وہ بخل نہیں کرتے، اور علم میں بھی سخی ہوتے ہیں، جو علم ان کے پاس ہوتا ہے اسے منتقل کرتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر بیان فرما رہے ہیں، قالا تزرعون سبع سنین دعابا، کہنے لگے کہ تم خوب بوؤ گے فصلیں جو ہے وہ سات برس تک پے در پے خوب جو ہے زراعت ہوگی، فصلیں خوب جو ہے وہ اناج دیں گی. فما حسدتم، پھر جب تم فصل کاٹو، فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ، اب یہ تدبیر بیان کر رہے ہیں، تو چھوڑ دو اناج کو اس کی بالیوں کے اندر، إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ، مگر تھوڑا سا جو تم کھا لو، ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اور پھر ان سات خوشحالی کے سالوں کے بعد آئیں گے سب ان شداد، سات بڑے کڑے سال قحط کے، يَأْكُلْنَا مَا قَدَمْتُ لَهُنَّ، اور کھا جائیں گے وہ سات سال جو تم نے آگے جمع کیا ہوگا ان کے لیے. سات سال خوب خوشحالی رہے گی، زراعت ہوگی، سبزہ رہے گا، لیکن آگے پھر سات سال نہایت قحط کے ہوں گے، اور جو کچھ تم نے پہلے سات سالوں میں جمع کیا ہوگا وہ سب ختم ہو جائے گا ان سات سالوں میں. الا قلیلا مما تحسنون، سوائے وہ تھوڑے سے ایک اناج کے جو تم محفوظ رکھو گے تاکہ وہ آئندہ بویا جا سکے. آگے پھر حضرت یوسف علیہ السلام ذکر فرما رہے ہیں، ایسی بشارت دے رہے ہیں جو خواب کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ القاء ربانی ہے، وحی کے ذریعے انہیں یہ بات بتائی گئی. اور اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ثم یاتی من بعد ذلک عام، اور پھر آئے گا ان سات سالوں کے بعد ایک سال، فیہ یغاث الناس، جس میں بارش ہوگی لوگوں پر، وفیہ یعصرون، اور پھر وہ رس نچوڑیں گے، یعنی پھر سات سال بعد یہ قحط ختم ہو جائے گا اور معمول پر جو ہے معاملہ آ جائے گا. اب نواں حال آ رہا ہے، بادشاہ مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کا حال. وقال الملک اتنی بھی، اب وہ گیا ہوگا ساقی، اس نے جا کر تعبیر بتائی اور تدبیر بھی بتا دی. بادشاہ نے کہا، اتنا قیمتی آدمی جیل میں کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ فوراً اسے لے کر آؤ میرے پاس. فلما جاءه الرسول، پھر جب آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ کے بھیجے ہوئے ایلچی، قال ارجع الی ربک، استقامت یوسف علیہ السلام کی بات آ رہی ہے، یوسف علیہ السلام نے کہا جاؤ واپس جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس، فسألہ، اس سے پوچھو، ما بال النسوہ، کہ کیا حال ہے ان عورتوں کا، اللتی قطعنا ایدیہن، جنہوں نے زخمی کر لیے تھے اپنے ہاتھ، ان ربی بقیدہن علیم، اور بے شک میرا رب جو ہے وہ ان کے مکر سے خوب آگاہ تھا. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی استقامت کی تعریف فرمائی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اتنے عرصے تک جیل میں رہا ہوتا جتنے عرصے یوسف علیہ السلام رہے تھے، اور پھر مجھے پیشکش ہوتی تو میں فوراً اسے قبول کر لیتا، فوراً باہر آ جاتا. تو اس کا جو محدثین ہے وہ کہتے ہیں کہ یا تو یہ جو ہے توازن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا پھر میرے آپ کے لیے اس میں تعلیم ہے کہ بادشاہ بڑے موڈی ہوتے ہیں، ابھی تو کہا کہ رہا کر دو لیکن کچھ پتہ نہیں موڈ بدل جائے، تو بادشاہ کی طرف سے اشارہ ہو تو پھر زیادہ دیر نہیں لگانی چاہیے، نکل آئے آدمی اس مشکل سے. تو لیکن یہاں استقامت ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، انہوں نے کہا نہیں نہیں میں کوئی نہیں باہر سے نکلتا جب تک کہ یہ معاملہ کلیئر نہ ہو جائے کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے، ایسا تو نہیں میں مجھ پر بہتان لگا کر اندر کر دیا گیا اور میں اس ذلت اور جو ہے اس بدنامی کے ساتھ نہیں باہر نکلوں گا. چنانچہ قالا ما خطبکن، اس پر بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا اور کہا بھائی تمہارا کیا معاملہ ہے، اذ راوتن یوسف عن نفسی، کیا تم نے ورگلانا چاہا تھا یوسف کو اس کے نفس کی حفاظت سے، قلنا حاشا للہ، اس پر وہ بولی اللہ کی پناہ، یہ حاشا للہ محاورہ ہے، مطلب جو ہے کہ ایک حیرت کا ایک اظہار ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ان عورتوں نے کہا کہ ہم نے نہیں دیکھی یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی. قالت امراۃ العزیز، اس پر کہا عزیز مصر کی بیوی نے یعنی زلیخا نے، آل آنا حس حس الحق، اب تو ظاہر ہو ہی گئی حق بات، انا راودت ہو ان نفسی، میں نہیں ورغلانا چاہا تھا یوسف کو اس کے نفس کی حفاظت سے، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ بالکل سچا آدمی ہے، اس نے ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا، اس نے کوئی خیانت نہیں کی. گویا حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کا اعلان ہو گیا، لوگوں کے سامنے بات آ گئی، بادشاہ کے سامنے بھی بات آ گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ معصوم ہیں، وہ بے گناہ ہیں، اور انہیں بلا وجہ جو ہے جیل میں ڈالا گیا. آگے پھر دو آیتیں آ رہی ہیں، ان کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ زلیخا ہی کا قول ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو زلیخا کا قول چل رہا ہے یا حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے، اس لیے دونوں طرح ترجمہ ہوتا ہے آیت نمبر 52-53 کا. تو اگر اسے زلیخا ہی کا قول سمجھا جائے تو پہلے اس لحاظ سے ترجمہ دیکھ لیں. تو ذالک لعلم، اور میں نے یہ اقرار جرم اور یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ وہ جان لے، یعنی یوسف علیہ السلام جان لے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس پر کوئی تہمت نہیں لگائی اس کے پیچھے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راست نہیں رکھتا، یا آپ کہیں راہ نہیں دکھاتا فریب کو، خیانت کرنے والوں کی. تو جو بھی دھوکہ دہی اور سازشیں خیانت کرنے والے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بہتر نتیجہ نہیں نکالتا. تو اگر زلیخا نے کہا ہے تو اس کے یہ معنی بنتے ہیں، اور اگر یہ یوسف علیہ السلام نے کہا ہے تو اس کے معنی بنتے ہیں کہ تاکہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے اس کے پیچھے کوئی خیانت نہیں کی اس کی عزت کے ساتھ. اسی طرح فرمایا، وما ابریو نفسی، اور میں نہیں سمجھتا اپنے نفس کو جو ہے وہ بے قصور، ان نفس الامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے. اور یہ ہم نے سمجھا ہے کہ انسان کے دو کمپوننٹ ہوتے ہیں، ایک اس کا یہ جسم ہے اور ایک روح ہے. جسم کے تقاضے اندھے بہرے، انہیں اینیمل انسٹنکٹس کہتے ہیں، انہیں حیوانی تقاضے کہتے ہیں، بھوک لگتی ہے کھانا چاہیے، پیاس لگتی ہے پانی چاہیے، تن پر لباس چاہیے، جنسی خواہش کو پورا کرنے کا ذریعہ چاہیے، اور دیگر ضرورتیں لگی ہوئی ہیں جسم کی، لیکن یہ تقاضے ہوتے ہیں اندھے بہرے، جیسے ہی تقاضا ہوتا ہے جسم کہتا ہے لاؤ اب اس تقاضے کو پورا کرو. تو یہ نفس کہلاتا ہے، نفس امارہ. انسان وہ ہے جو نفس امارہ کو کنٹرول کرے اور جو ہے نفس مطمئنہ کی طرف بڑھے. نفس مطمئنہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے کہ وہ کیفیت ہوتی ہے جب روحانی وجود جو ہے حیوانی وجود پر غالب ہوتا ہے، اور اس جسم پر انسان کا کنٹرول ہوتا ہے. روزے اسی لیے رکھے گئے، اور اس لیے بخاری شریف کے وہ روایت ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزے میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا. یہ ایک اور قرات میں ہے کہ انا اجزا بہی، کہ میں ہی اس کی جزا ہوں. تو روزے جو ہیں وہ روح کی بالیدگی، روح کی طاقت کا ذریعہ ہے، اور اس سے جسم کمزور ہوتا ہے. جسم کی جتنی بہیمانہ طاقتیں ان سب پر جو ہے وہ قابو دلایا جاتا ہے روح کو. یعنی آپ دیکھیں، تین جائز چیزوں کو روزوں میں حرام کر دیا جاتا ہے. کھانا جائز ہے حلال چیز کا، لیکن روزے میں حرام کر دیا گیا. پانی پینا، شربت پینا، یہ چیزیں حلال ہیں لیکن روزے میں حرام کر دیا. جنسی خواہش بیوی کے ذریعے حاصل کرنا حلال ہے لیکن روزوں میں حرام کر دیا جاتا ہے، منع ہے، روزہ ٹوٹ جائے. یہاں تک کہ بیوی کو بھی شہوت کی نگاہ سے روزے کی حالت میں نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ ان جذبوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ روزہ دیا گیا، تاکہ آدمی جو ہے اس کی بہیمیت وہ کمزور ہو، اس کی روحانیت ترقی کرے، اور پھر وہ نفس کے کنٹرول میں نہ ہو بلکہ وہ روحانی کنٹرول کے اندر، جب ان چیزوں کی ضرورت ہو، جب ضرورتاً استعمال ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ انہی تقاضوں کے پیچھے اس کی ساری زندگی جا رہی. ورنہ انسانوں میں سے اکثر ہیں جو کھانے پینے اور جنسی خواہش، اس کے پیچھے ان کی پوری زندگی چل رہی ہوتی ہے اور زندگی کا مقصد ہی نہیں. تو یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ میں اپنے نفس کو بری و ذمہ نہیں سمجھتا، کیونکہ نفس تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے. الا ما رحمہ ربی، مگر جو رحم کرے میرا رب، ان ربی غفور و رحیم، اور فرمایا کہ بے شک میرا رب تو ہے ہی بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا. اب اعلان سرفرازی ہو رہا ہے یوسف علیہ السلام کے اتباع سے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ بادشاہ مصر نے ایک سال کے لیے پرکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور اس کے بعد وہ مطمئن ہو گیا، اور پھر یہ اس نے بات کہی. وقال الملک اتنی بھی، اور بادشاہ نے کہا کہ تم لے آؤ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس. استخلصوا لنفسی، میں خاص کر لوں گا یوسف علیہ السلام کو اپنے کام کے لیے۔ فلما کلمہ، اور پھر جب بادشاہ نے بات چیت کی یوسف علیہ السلام سے، قال انک الیوم لدینا مکین و نامین، تو کہنے لگا بادشاہ کہ واقعی آج تو آپ ہمارے حضور نہایت باعزت اور نہایت باعتبار شخص ہیں۔ یوسف علیہ السلام سے بڑا متاثر ہوا، ایک تو ان کی شرافت، ان کے اخلاق، اور ظاہر ہے نبی سے کون متاثر نہیں ہو، اور ساتھ ہی پھر اب چونکہ وہ جو اچھے اور خوشحالی کے سال تھے تیزی سے گزر رہے تھے اور وہ قحط کے سال قریب آنے آ لگے تھے، تو اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے مقرر کر دیجئے زمین کے خزانوں پر، اور وجہ بھی بیان فرمائی انی حفیظ و علیم، بے شک میں بڑا حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور سب کچھ جاننے والا بھی ہوں۔ یہ دونوں صفات جو ہیں بہت ضروری ہیں صاحب اختیار لوگوں کے لیے، ایسے لوگ جو خزانوں پر جو ہے معمور کیے جائیں، اکثر بیشتر یہ دونوں صفات بیک وقت ایک انسان کے پاس ہونی وہ بہت شاذ ہوتی ہیں، بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دونوں چیزیں، کیونکہ جو امانت دار ہوتے ہیں انہیں اتنی معلومات نہیں ہوتی کہ زمین کے خزانے ہیں کہاں اور ان کو استعمال کیسے کیا جائے، ان سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے، اور جو علم رکھنے والے ہوتے ہیں وہ امانت دار نہیں ہوتے، انہیں جب پتہ چلتا ہے زمین میں یہ خزانے تو امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں امین بھی ہوں، محافظ بھی ہوں، اور علیم بھی ہوں، میں جانتا بھی ہوں کہ یہ انتظام کیسے چلایا جائے گا۔ اس لیے یہ موقف علماء کا ہے کہ اجتماعی مفاد کے لیے خود کو پیش کرنا یہ جائز ہے، ورنہ کسی عہدے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں۔ آگے پھر حسن تدبیر خداوندی کا ذکر آ رہا ہے، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے تمکن عطا کیا، قوت عطا کی یوسف علیہ السلام کو زمین میں، اور یہاں رائے مفسرین کی ہے کہ انہیں وزیر خزانہ بنا دیا گیا، یا آپ کہہ لیں وزیر زراعت بنا دیا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ بادشاہ نے بہت سارے عہدے انہیں دے دیے، وزیر خزانہ بھی وہی ہیں، وزیر زراعت بھی وہی ہیں، اور اسی طرح وزیر مالیات بھی وہی ہیں، اور اس طرح ہوتے ہوتے جیسے آج ہم کہتے ہیں وزیر اعلیٰ، جو سب سے بڑا وزیر ہوتا ہے، جو ایک طرح کا بادشاہ ہی ہوتا ہے ملک کا، تو یہ درجہ حاصل ہو گیا بہت جلد حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اور وہ رہے مصر میں پھر جہاں وہ چاہیں، نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ، اور ہم دیتے ہیں اپنی رحمت جسے ہم چاہتے ہیں، وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نہیں ضائع کرتے اجر نیکوکاروں کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ آگے مستحقین اجر آخرت کون ہیں؟ فرمایا والاجر الاخرت خیر، اور جو آجرت جو اجر جو بدلہ آخرت کا ہے وہ کہیں بہتر ہے، للذین آمنوا وکانوا یتقون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچے۔ تو یہ دو کام اگر ہم کر لیں، ایمان لائیں اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں، تو انشاءاللہ آخرت کا اجر وہ دنیا کے اجر سے، مال و دولت سے بہت بڑھ کر ہے، بہت بہتر ہے۔ آگے پھر دسواں حال آ رہا ہے، برادران یوسف سے یوسف علیہ السلام کی پہلی ملاقات، ہوا یہ کہ اب وہ خوشحالی کے سال ختم ہو گئے، سال سات سال جو خوشحالی کے تھے، اور قحط کے سال شروع ہو گئے، اور یہ قحط جو ہے بڑھتے بڑھتے ایک بہت بڑے علاقے تک پھیل گیا، یہاں تک کہ کنعان جو عراق کا علاقہ ہے، یعنی مصر میں تو آئے ہی قحط، لیکن یہ مصر کا آپ جانتے ہیں، ویسے بھی افریقہ کا ناردرن کوسٹ جو ہے، ناردرن کوسٹ یہ مصر ہے، افریقہ آج بھی بڑا قحط زدہ علاقہ، تو وہاں قحط آیا، اور یہ قحط بڑھتے بڑھتے جو ہے کنعان تک پہنچ گیا۔ پھر لوگوں کو اطلاع ہوئی کہ مصر کے بادشاہ کے پاس جو ہے وہ اناج ہے وافر مقدار، اور وہ سستے داموں لوگوں کو دے بھی رہا ہے، چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا، جاؤ بھی اناج لے کر آؤ مصر سے، تو دس بڑے بھائی جو ہیں، بن یامین کو تو انہوں نے اپنے پاس رکھا جو چھوٹا بیٹا تھا، اور یہ دس بڑے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ مصر سے اناج لے کر آؤ۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام پانچ من اناج، یعنی 200 کلو اناج ایک ایک شخص کو بڑے سستے داموں جو ہے وہ دے رہے تھے۔ وجا اخوت یوسف، اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، فدخلوا علیہ فعرفہم، بس وہ جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے، تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا، وہم لہو منکرون، لیکن وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے، ظاہر ہے یوسف علیہ السلام کو تو کنویں میں پھینکا تھا اور قافلہ لے گیا تھا، وہ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ مصر کی بادشاہت، یہ جن کے دربار میں گئے یہ ہمارا بھائی یوسف علیہ السلام ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، اور پھر جو ہے انہیں ظاہر ہے ان سے پوچھا کہاں سے آئے ہو، انہوں نے کہا کنعان سے آئے ہیں، ہاں بھائی کتنے لوگ ہو، والد کیسے ہیں تمہارے، اور بھی بھائی بہن ہیں، انہوں نے کہا ہاں ایک بھائی اور ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں ان سے پوچھ لیں حال چال۔ ولما جہازہم بجہازہم، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے تیار کروا دیا ان کے لیے سامان، قال اتونی بے اخل، تو کہنے لگے کہ اب آئندہ لے کر آنا تم میرے پاس اپنے بھائی کو، لکم میں نابیکم، یعنی وہ بھائی جو تمہارے والد کی طرف سے، اللاتی بھائی، یعنی یہ دس تو آپس میں ایک ساتھ تھے اور یہ جو بن یامین تھے یہ دوسری والدہ سے تھے، تو کہا کہ جو ہے انہیں لے کر آنا، ساتھ ہی ترغیب دے رہے ہیں کہ بھائی کو ضرور لے کر آئیں۔ الا ترون، کیا تم نہیں دیکھتے، انی اوفل کئی، کہ میں پورا پورا بھر کر دیتا ہوں اناج، وانا خیر المنزلین، اور میں بہت اچھا مہمان نواز ہوں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا بڑا اچھا جو ہے مہمان نوازی کی، انہیں شاہی خیموں میں رکھا، دو دو بھائیوں کو ایک ایک خیمے میں، اور ان کی خوب جو ہے خاطر تواضع کی۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بھی، اب ترغیب کے ساتھ ساتھ ہی ترہیب کا بھی معاملہ کیا، ڈرایا بھی، اور کہنے لگے پھر اگر تم نہ لائے میرے پاس اپنے اس بھائی کو، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي، تو نہیں بھرا جائے گا غلہ تمہارے لیے میرے پاس، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور پھر میرے پاس بھی نہ آنا۔ اب جو ہے بھائیوں نے عزم کیا اور اس کا اظہار کیا، قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہ کچھ تدبیر کر کے لائیں گے اپنے والد سے اس بھائی کو، وَأَنَا لَفَاعِلُونَ، اور ہم یہ کام ضرور کر کر رہیں گے۔ اب یوسف علیہ السلام نے ایک اور تدبیر فرمائی کہ بھائی واقعی آئے ان کے پاس، اسے انہیں اندازہ تھا کہ غریب لوگ ہیں، گاؤں دیہات کے رہنے والے ہیں، اور ایسا نہ ہو پیسے ختم ہو جائیں اور دوبارہ آ نہ سکیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر فرمائی، وقالا لفتیانی، اور کہا اپنے خادموں سے، اجلو بضاعتہم فی رحالہم، کہ رکھ دو ان کی، انہوں نے جو قیمت ادا کی ہے ان کے پیسے ان کے سامان میں، لعلہم یعرفونہا، شاید کہ وہ اسے معلوم کر لیں، اذا انقلبوا الى اہلہم، جبکہ یہ لوٹ کر جائیں گے اپنے گھر والوں کی طرف، لعلہم یرجعون، اور یہ اس لیے کہ شاید یہ لوٹ کر آئیں، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پیسے ختم ہو جائیں یا آئی نہیں، تو پیسے ان کے پاس رہیں، گھر جائیں، اناج استعمال کریں، پھر ختم ہو جائے تو پیسے ہوں گے ان کے ساتھ میرے پاس آ جائیں۔ تو یہ تدبیر تھی یوسف علیہ السلام کی۔ آگے مطالبہ برادران یوسف کا ہے اپنے والد سے، اب دوسرے بھائی کا، بنیامین کا، فلما رجعوا الى ابیہم، پس جب وہ بھائی لوٹ کر پہنچے اپنے والد کے پاس، قالوا یا ابانا، تو پکارنے لگے کہ ابا جان، منع منا الکیل، منع کر دیا گیا ہے ہم سے غلہ بھر کر لانا، فارسل معنا اخانا، بس بھیج دیجئے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، نقتل وانا لہ لحافظون، کہ ہم غلہ بھر لائیں اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے، جیسے کہا جاتا ہے موت دکھا کر بخار پر راضی کر لینا، پہلے یہ کہا کہ ہم سے تو غلہ ہی روک دیا گیا ہے، اب بادشاہ میں دے گا ہی نہیں، پھر کہا کہ ایک بس طریقہ ہے غلہ لانے کا دوبارہ، وہ یہ کہ آپ بن یامین کو ہمارے ساتھ کر لیں اور ہم اب اس کی حفاظت کریں گے۔ اس پر یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، قال هل آمنکم علیہ، کیا میں تمہارے اعتبار کروں اس کے بارے میں، الا کما آمنتکم علی اخیہ من قبل، جیسا کہ میں نے اعتبار کیا تھا اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کا جو ہے تمہارے بارے میں اس سے پہلے، فاللہ خیر حافظا، اور اللہ ہی بہترین محافظ ہے، تم کیا حفاظت کرو گے، اصل محافظ تو اللہ ہی ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ اب اظہار عزم ہے بھائیوں کی طرف سے، ولما فتحوا متاعہم، پھر جب انہوں نے کھولا اپنے سامان کو، وجدوا بضاعتہم ردت الیہم، انہوں نے پایا اپنی جو پیسے انہوں نے دیے تھے اسے کہ وہ لوٹا دیے گئے ان کی طرف، قالوا یا ابانا ما نبغی، کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، اب ہمیں اور کیا چاہیے، ہاذی بضاعتنا ردت الینا، یہ ہمارے پیسے ہیں جو لوٹا دیے گئے ہماری طرف، ونمیر اہلنا، اب تو ہم لے کر آئیں گے غلہ اپنے گھر والوں کے لیے، ونحفظ اخانا، اور حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، ونزداد کیلا بھائی، اور اب تو ایک بارے چھتر یعنی ایک اونٹ بھر زیادہ غلہ لے کر آئیں گے، پیسے تو ہمارے ویسے کے ویسے ہی لوٹا دیے گئے ہمیں، تو یہ تو مفت کا مل گیا سارا سامان، تو بہت خوش ہوئے گھر والے کہ اب تو ضرور ہم غلہ لے کر آئیں گے، ذالک کیل یسیر، اور کہنے لگے یہ تو بہت اب ہمارے لیے آسان ہو گیا، ورنہ تو ہم کماتے محنت کرتے جمع کرتے پیسہ پھر جاتے، اب تو پیسہ ہاتھ میں بس جا کر لے کر آنا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، قال لن ارسلہ معکم، اس پہ اب حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں ہرگز نہیں بھیجوں گا بنیامین کو تمہارے ساتھ، حتیٰ تعطونی موثقم من اللہ، یہاں تک کہ تم پکا عہد دو مجھے اللہ کا، لتعطننی بھی، کہ تم ضرور بالضرور بالضرور اسے بنیامین کو میرے پاس لے کر آؤ گے، الا یحاط بکم، مگر یہ کہ تم گھیر ہی لیے جاؤ، فلما آتوہ موثقہم، پھر جب ان بھائیوں نے پکا وعدہ دے دیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ ان باتوں پر جو ہم کہہ رہے ہیں وہ اللہ ہی نگہبان ہے، آگے تدبیر فرمائی یعقوب علیہ السلام نے، اب 11 بیٹے جا رہے ہیں اور نوجوان بیٹے، اور بیٹے بھی یعقوب علیہ السلام کے اور یوسف علیہ السلام کے بھائی، تو یوسف علیہ السلام جیسا تو حسن نہیں ہوگا لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوگا، تو کڑیل جوان نہایت خوبصورت، چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، قالا یا بنیا، فرمانے لگے ہیں میرے بیٹوں، لا تدخلوا من باب واحد، لا تدخلوا من باب واحد، مت داخل ہونا تم ایک ہی دروازے سے، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ تم سب علیحدہ علیحدہ دروازوں سے شہر مصر میں داخل ہونا، ایسا نہ ہو کسی کی نظر لگ جائے، 11 بھائی کڑیل جوان ایک ساتھ جا رہے ہوں، تو ایک ایک کر کے ایک ایک دروازے سے جانا تاکہ کسی کی نظر میں بھی نہ ہو، کسی کی نظر نہ لگے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر لگنا برحق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کرتی تو وہ نظر کرتی، لیکن تقدیر اللہ نے مقدر کر دیا اس کے خلاف تو نہیں ہو سکتا، لیکن نظر لگتی ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں سے اور نظر سے پناہ مانگا کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین نازل ہو گئے، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور پھر آپ ان دو صورتوں کے ساتھ اپنے آپ کو دم کرنے لگے، تو آپ کا ایک تو معمول تھا رات کو سونے سے پہلے یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اور پھر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر پورے جسم پر پھیر لیتے تھے، اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد بھی ان صورتوں کو پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے آپ اپنے جسم پر پھیرا کرتے تھے، تو یہ طریقہ ہے نظر سے بھی بچنے کا اور باقی سارے جو ہے فساد سے بچنے کا۔ وما اغنی انکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور نہیں کفایت کر سکتا، بلکہ وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے نہیں کفایت کر سکتا تمہاری، من اللہ من شیء، اللہ کی قضا سے کچھ بھی، یعنی یہ تو ایک تدبیر ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ایک ایک دروازے سے ایک ایک بھائی داخل ہو، ورنہ اگر کوئی مصیبت لکھی ہوئی مقدر ہوئی تو وہ ٹالی نہیں جا سکتی اس تدبیر سے، ان الحکم الا للہ، اور حکم دینے کا اختیار تو صرف اور صرف اللہ ہی کا ہے، علیہ توکلت، اسی اللہ پہ میں نے بھروسہ کیا ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے سب بھروسہ کرنے والوں۔ آگے بچوں نے جو ہے یعقوب علیہ السلام کی حکم کی فرما برداری کی، ولما دخلوا من حیث امرهم ابوهم، پھر جب وہ داخل ہوئے مصر میں جس طرح ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا علیحدہ علیحدہ دروازوں سے، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، اور نہیں کفایت کر سکتا تھا اللہ کے حکم سے اللہ کی قضا سے ان کا یہ طریقہ کچھ بھی، الا حاجتا فی نفس یعقوب، مگر یہ ایک ارمان تھا یعقوب علیہ السلام کے جی کا، فقضاها، بس انہوں نے اسے پورا کر لیا، وانہ لذو علم، اور یقیناً حضرت یعقوب علیہ السلام کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ وہ بڑے علم رکھنے والے تھے، لما علمناہ، اس وجہ سے کہ ہم نے انہیں سکھایا تھا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں میں سے اکثر وہ جانتے نہیں ہیں۔ اب یہ گیارہواں حال آ رہا ہے، ہم نے سمجھا تھا 15 احوال میں یہ پورا قصہ ہے، اور گویا آپ کہیں کہ برادران یوسف کی دوسری ملاقات کا حال، یا آپ کہیں کہ بن یامین کو یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس روکنے کی جو تدبیر فرمائی، ولما دخلوا علی یوسف، اور جب وہ بھائی، اب 11 بھائی ہیں، 10 جو ہے سوتیلے بھائی ایک سگے بھائی، جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، آبا الیہ اخاہ، تو انہوں نے جگہ دی اپنے بھائی بن یامین کو اپنے پاس، جیسے پہلے شاہی خیموں میں ٹھہرایا تھا دو دو بھائیوں کو، تو دو دو بھائیوں کو 5 خیموں میں ٹھہرا لیا، 11واں بھائی جو بن یامین تھا اسے اپنے پاس رکھا، اسے اپنے پاس ٹھہرایا، قال انی انا اخوک، اور کہنے اس سے کہا بن یامین سے کہ میں تمہارا بھائی ہوں یوسف، فلا تبتئس بما کانوا یعملون، بس تم غمگین نہ ان باتوں پر جو وہ کیا کرتے ہیں۔ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو سوتیلے بھائی تھے بڑے 10، یہ ان دونوں بھائیوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی اور بنیامین کے ساتھ بھی، چنانچہ انہوں نے ہمدردی کی اپنے اس بھائی کے ساتھ، کہا کہ غم نہ کرو اور یہ بڑے بھائی جو بھی تمہیں ستاتے رہے ہیں وہ تمہارا دور گیا تکلیفیں اٹھانے کا۔ فلما جاہزہم بجہازین، پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک تو یہ کہ باتیں کرتے رہے، والد کا ہاتھ پوچھتے رہے، والدہ کی کیفیت پوچھتے رہے، والدہ کا تو خیر ان دونوں کی بچپن میں انتقال ہو گیا تھا تو سوتیلی ماں تھیں جو ویسے ان کی خالہ تھی، اسی طرح جو بھی گاؤں کے لوگ تھے ان کی باتیں کرتے رہے، وہ رات گزر گئی ابھی باتیں ختم ہوئی نہیں۔ اب بنیامین نے بھی خواہش کا اظہار کیا کہ میں بھائی جان آپ کے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں، میں نہیں جانا چاہتا وہاں واپس۔ چنانچہ اب پریشان ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بنیامین کو کیسے روکیں، ایسے ہی پکڑ کر رکھ لیں تو بادشاہ کے قانون میں کوئی ایسی شک نہیں تھی کہ قانوناً کسی آدمی کو باہر سے آئے ہوئے کو وہ اپنے پاس روک سکیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک تدبیر کی اور آگے ذکر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ تدبیر سکھائی کہ کیسے بنیامین کو اپنے پاس روکو۔ فلما جاہزہم بجہازین، پس جب یوسف علیہ السلام نے تیار کروا دیا اپنے بھائیوں کے لیے ان کا سامان، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، پھر انہوں نے چھپا دیا اپنے پانی پینے کا پیالہ اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں، ثم اذن مؤذن، پھر پکارے ایک پکارنے والے نے۔ اب ظاہر ہے یوسف علیہ السلام نے خاموشی سے وہ رکھ دیا، اب وہاں جب لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ بادشاہ کا پیالہ کہاں چلا گیا، اب تفتیش ہوئی اور وہ کہیں نظر نہیں آیا، بادشاہ کا اتنا قیمتی پیالہ تھا، تو پھر وہاں پکار لگ گئی۔ اور پھر پکارا ایک پکارنے والے نے، ایتہ العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، یقیناً تم چور ہو، تم ہی گئے ہو یہاں سے، اس سے پہلے تک تو پیالہ تھا اور تمہارے جاتے ہی وہ پیالہ غائب ہو گیا۔ قالوا واقبلوا علیہم، اور وہ کہنے لگے متوجہ ہو کر یہ پکارنے والے کی طرف وہ سارے بھائی، ماذا تفقدون، بھائی کیا چیز کھو دی ہے تم نے؟ قالوا نفقد سواء الملک، وہ کہنے لگے ہم نے تو شاہی پیالہ کھو دیا، شاہی پیمانہ۔ سوا جو ہے وہ سعا سے بنا ہے، سعا جو ہے آپ کو پتہ ہے پونے دو سیر کا ناپ ہے، اور یہ جو گندم ناپی جاتی ہے وہ اس پیالے سے ناپی جاتی ہے، تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پیالہ بڑا قیمتی تھا، سونے چاندی کا بنا ہوا، اور دونوں کام لیے جاتے تھے اس سے، یوسف علیہ السلام اس میں پانی بھی پیتے تھے اور اس سے اندازہ لگانے کے لیے کہ کتنا جو ہے صحیح تول ہو رہا ہے یا نہیں، اسے استعمال کرتے تھے ناپ کے لیے بھی۔ ولیمن جا اب ہی، اور ساتھ ہی ان اعلان کرنے والوں نے اور جو قافلے کے پیچھے لوگ گئے تھے انہوں نے کہا کہ جو کوئی اب لے کر آئے گا ہمارے بادشاہ کا پیالہ، حمل بعیر، تو اسے انعام میں ایک اونٹ بھر غلہ دیا جائے گا۔ وانا بھی زعیم، اور شخص نے کہا میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، میں جو ہے اس کا ضامن ہوں۔ قالوا تاللہ، بھائیوں کی طرف سے اب صفائی پیش ہو رہی ہے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، تم اچھی طرح جانتے ہو ہم نہیں آئے یہاں زمین میں فساد مچانے، وما کننا سارقین، اور نہ ہی ہم کوئی چور ہیں، ہم تو اناج خریدنے آئے ہیں، ہم اناج لے کر اپنے گھر کو جا رہے ہیں، ہمارا کوئی فساد کا ارادہ نہیں ہے، ہم نے کوئی چیز نہیں چرائی ہے۔ قالوا فما جزاؤہ، اس پر ان سے سوال کیا گیا، بھئی اگر تم چور نکلے تو پھر اس کی سزا کیا ہے تمہارے یہاں؟ اب اصل میں یہی تدبیر تھی جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی، بنی اسرائیل میں چور کی سزا یہ تھی کہ وہ جس کا مال اس نے چرایا اس کا غلام بنا لیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا، ان سے پوچھا گیا، قالوا فما جزاؤہ، اور انہوں نے پوچھا کہ کیا سزا ہے اس چور کی، ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے۔ قالوا جزاؤہ، ان بھائیوں نے جواب دیا کہ اس کی سزا یہ ہے، من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، جس کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہوا وہی اس کا بدلہ ہوگا، یعنی وہ بدلے میں روک لیا جائے گا۔ کذالک نجز الظالمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ اب تفتیش شروع ہو گئی، فبدا بأوعیتہم، اور پھر یوسف علیہ السلام نے تلاشی شروع کی دوسرے بھائیوں کے سامان سے، دس جو سوتیلے بھائی تھے بڑے بھائی تھے ان کے سامان کی تلاشی لینا شروع کی، قبل وعاء اخی، اس سے پیشتر کہ اپنے بھائی بنیامین کے سامان کی تلاشی لیتے، ثم استخرجها من وعاء اخی، پھر نکال لیا وہ پیمانہ وہ پیالہ اپنے بھائی کے سامان سے، کذالک کتنا لی یوسف، اسی طرح ہم نے تدبیر سکھائی یوسف علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اپنے سے منسوب کر لیا، ورنہ اس میں تھوڑا سا ایک منفی پہلو نظر آتا ہے کہ یہ تو بھائی یہ تو خود ہی کیا ہے، خود ہی پیالہ چھپا دیا پھر خود ہی برآمد کر لیا اور چور قرار دے دیا، تو بات صحیح نہیں لگتی، لیکن اصل میں یہ تقوینی معاملات ہوتے ہیں، اس کائنات میں بہت سارے منفی معاملات کرنا ضروری ہوتے ہیں، ان کے بغیر کام نہیں چل رہا، اور یہ بھی اللہ کے اذن اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس کی ایک بڑی بلیغ مثال آگے آئے گی، ہم سورہ کہف میں پڑھیں گے، حضرت خضر علیہ السلام کی مثال۔ اس میں ہوا یہ کہ کشتی والوں نے بٹھایا اور فری میں بٹھایا، اور وہ مسکین لوگوں کی کشتی تھی، اور حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے کنارے اتارا تو حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ ہی نکال دیا، توڑ دیا کشتی کو۔ اب آپ دیکھیں، او بھائی، انہوں نے تو احسان کیا، تمہیں تو الجزاء الاحسان ہی احسان ہی ہوتا ہے، اور الا الاحسان کی جزا، احسان کی جزا نہیں ہے مگر احسان، لیکن یہ تو نقصان کر دیا۔ لیکن اصل میں اس نقصان میں بھی حکمت ہے اللہ کی۔ وہ حکمت کیا تھی؟ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو صحیح سلامت کشتیوں کو ضبط کر رہا تھا، اور یہ بھی اللہ نے ان پر احسان فرمایا کہ ان کی کشتی کو جو ہے عیب دار کر دیا، اس طرح یہ کشتی بچ گئی۔ تو یہ تکوینی معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل کنعان کے گاؤں سے اٹھ کر مصر جیسے نہایت عظیم ملک میں آ جائے، اس کا طریقہ یہ نکالا جو یہاں بیان ہو رہا ہے کہ پہلے یوسف علیہ السلام کو وہاں بھیجا، بنیامین کو بھی وہاں ٹھہرنے کا ایک موقع اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ فرمایا ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، اور نہیں ممکن تھا یوسف علیہ السلام کے لیے کہ اپنے بھائی کو روک لیتے بادشاہ کے قانون کے مطابق۔ تو یہاں اس اصطلاح پہ بھی غور کیجئے، دین الملک، ایک ہوتا ہے بادشاہ کا نظام، ایک ہوتا ہے دین جمہور، جمہوریت کا نظام، اور ایک ہوتا ہے دین اللہ، اللہ کا نظام۔ تو کون سا نظام اچھا ہے؟ ظاہر ہے وہ دین اللہ اچھا ہے۔ تو لیکن آپ دیکھیں گے کہ آج بھی مسلمان ممالک میں یا تو دین الملک ہے یا دین جمہور ہے، ہمارے ہاں ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں، ہم تو غلام ہیں۔ تو نہ جمہوریت اس طرح کی ہے جیسے باقی دنیا میں، اور نہ بادشاہت اس طرح کی ہے جیسے باقی دنیا۔ اصل میں پراکسی حکومت ہے ہمارے اوپر، اصل حکمران ہے یہودی اور نصرانی، اب ان کے پراکسی حکومت کر رہے ہیں ہمارے اپنے لوگ۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ قارون ہوتا تھا، یہ تھا تو بنی اسرائیلی لیکن وہ وفادار تھا آل فرعون کا، یہی حال ہمارے حکمرانوں کا۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ملک میں دین اللہ کو نافذ کریں اور دین اللہ کی کوشش کریں۔ تو فرمایا الا یشاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، نرفع درجات من نشاء، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بلند کرتے ہیں درجات جن کے اللہ چاہتے ہیں۔ وفوق کلی ذی علم علیم، اور ہر علم رکھنے والے سے بڑھ کر ایک علم رکھنے والا ہے، اشارہ ہے اللہ کی طرف، یعنی انسان جتنا بھی علم رکھ لیں ان سے بڑھ کر علم کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے۔ اب جناب معاملہ یہ ہے کہ قافلہ روکا ہوا ہے، سامان کی تلاشی ہو رہی ہے، اور پیالہ بنیامین کے سامان سے برآمد ہو چکا ہے، اور مصر کے وزیر اعلیٰ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام بھی موقع پر موجود ہیں۔ قالو این یسرق، اب بھائی کیا کہتے؟ ان کی آنکھوں کے سامنے پیالہ نکل آیا بنیامین کے سامان سے، تو وہ کہنے لگے کہ اگر اس نے چوری کی ہے، فقط سرق اخ له من قبل، تو پھر چوری کر چکا ہے اس کا بھائی بھی اس سے پہلے۔ اب بھائی سامنے کھڑا ہے یوسف علیہ السلام، بھائی لیکن انہیں پتہ نہیں ہے، اور یوسف علیہ السلام کو شدید اس پر جو ہے رنج ہوا کہ یہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں چوری کا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ پس منظر میں کہ مراد یہ تھی کہ اس کا بھائی یعنی یوسف بھی ہمارے والد کی محبت چرا چکا ہے، اور ایک رائے یہ ہے جو بعض مفسرین نے جیسے تفسیر ماجدی میں لکھا ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو کچھ عرصے کے لیے جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بہن کے ہاں یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا، لیکن وہ اتنی متاثر ہوئیں کہ اور اتنا قربت ہو گئی انہیں یوسف علیہ السلام سے کہ جب یعقوب علیہ السلام نے انہیں واپس مانگا تو وہ واپس دینے کے لیے تیار نہیں ہوئی، اور طریقہ انہوں نے یہ نکالا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یادگاروں میں سے ایک پٹکا تھا وہ ان کے کرتے میں رکھ دیا، اور پھر مشہور کر دیا کہ وہ پٹکا چوری ہو گیا، اور پھر تلاشی ہوئی تو پتہ چلا یوسف علیہ السلام کی جیب سے برآمد ہو گیا ان کے کرتے سے، اور اس طرح وہ لوٹا دیے گئے پھپھی کے پاس۔ تو بعض مفسرین یہ واقعہ بیان کر کے کہتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کیا بھائیوں نے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ فاسر رہا یوسف فی نفسہ، اور پھر چھپائے رکھا یوسف علیہ السلام نے اپنے جی میں، ولم یبدہا لہم، اور نہ ظاہر کی یہ بات جو ہے اپنے بھائیوں پر، قالا انتم شر مکانا، اور دل ہی دل میں کہا کہ تم تو بہت ہی پرلے درجے کے جو ہے برے لوگ ہو۔ واللہ اعلم بما تصفون، اللہ ہی خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو، مجھ پہ چوری کا الزام لگا رہے ہو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آگے پھر بھائیوں کی التجا ہے، قالوا یا ایھا العزیز، اب وہ گڑ گڑانے لگے بھائی، کہنے لگے اے عزیز، ان لہو ابن شیخا کبیرا، بے شک اس کا باپ ہے نہایت بوڑھا، فخذ احدنا مکانہ، بس آپ ہم میں سے کسی ایک کو روک لیں اس کی جگہ، ہم 10 بھائی ہیں، اب ہم 10 میں سے ایک کو روک لیں، یہ بن یامین کو جانے دیں، بھائی ان کا والد جو ہے بہت بوڑھا ہے اور وہ اس بیٹے کی جدائی کا غم برداشت نہیں کرے گا، انا نراک من المحسنین، اور بے شک ہم تو دیکھتے ہیں آپ کو نیکوکاروں میں سے، قال معاذ اللہ، اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کیا میں اسے روک لوں کہ نہیں پایا ہے میں نے جس کے پاس سے اپنا سامان، انا اذا لظالمون، پھر تو میں ہو جاؤں گا ظالموں میں سے، بھائی جو کلپریٹ ہے اسی کو روکنا ہے، جس نے جرم کیا ہے وہ اسی کو سزا ملنی چاہیے۔ اب آگے 12واں حال ہے، برادران یوسف جو ہے بن یامین کو تو لے گئے یوسف علیہ السلام، اب وہ 10 کے 10 بھائی آپس میں جمع ہو گیا، مشورہ کرنے لگے اب کیا کیا جائے، والد صاحب سے پکا وعدہ کیا تھا کہ ضرور بن یامین کو ساتھ لائیں گے، یہاں الٹا ہو گیا، بن یامین بھی رک گیا، اب والد صاحب یقین نہیں کریں گے، پہلے یوسف کو لے کر گئے تھے، اسے کنویں میں پھینکائے تھے، اب بن یامین کو لے کر گئے، وہ یہاں روک لیا گیا، تب کس منہ سے والد صاحب کے پاس جائیں گے، تو آپس میں مشورے کر رہے ہیں، فلم تیاسو من، پس جب مایوس ہو گئے بالکل یوسف علیہ السلام سے، وہ خلاصو نجیا، تو وہ علیحدہ ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے، قالا کبیرہم الم تعلمو، اور کہا ان کے بڑے بھائی نے کیا تم سب جانتے ہو، انا اباکم قد اخذ علیکم موثقم من اللہ، کہ تمہارے والد نے لیا تھا تم سے وعدہ اللہ کا، ومن قبل، اور اس سے پہلے یاد ہے، ما فرطتم فی یوسف، جو کچھ تم نے کیا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، فلن ابرح الارض، بس میں تو ہرگز نہیں چھوڑوں گا اب اس ملک کو، کس منہ سے والد صاحب کے پاس جاؤں، میں ادھر ہی ہوں مصر میں، میں نہیں جا سکتا واپس، حتی یعزن لی ابھی، یہاں تک کہ حکم دے مجھے میرے والد، او یا حکم اللہ لی، یا پھر کوئی فیصلہ ہی فرما دے اللہ میرے لیے، وہ خیر الحاکمین، اور وہی بہتر فیصلہ فرمانے والا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے تدبیر فرمائی تھی کہ 11 جوان بیٹے جا رہے ہیں، کہیں نظر نہ لگ جائے، ایسا نہ ہو ان میں سے کوئی ایک آدھ جو ہے ادھر ادھر ہو جائے، 11 جا رہے ہیں، 11 ہی آنے چاہیے تھے، حکم دیا علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا، ساری تدبیر رہ گئی۔ اب واپس کتنے آ رہے ہیں، گئے 11 تھے، آ 9 رہے ہیں، 2 بچے رک گئے، ایک بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے روک لیا، اب بڑا بیٹا یہودہ وہ ویسے ہی نہیں آیا، غم کی وجہ سے کہ شرمندگی کی وجہ سے، ارجعوا الی ابیکم، اور پھر بڑا بھائی کہنے لگا اب تم لوگ جاؤ واپس لوٹ کر اپنے والد کے پاس، فقولو، اور کہو ان سے، یا ابانا ان ابنک سرق، کہ ابا جی آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نے نہیں گواہی دی مگر وہی جس کا ہمارے پاس علم تھا، ہماری آنکھوں کے سامنے اس کے سامان سے پیالہ نکلا، اب ہم کیا کریں، تو وما کنا للغیبی حافظین، اور نہیں تھے ہم غیب کے جاننے والے، ہمیں کیا معلوم یہ ہو جائے گا، اور ہم آپ سے تو وعدہ کر گئے تھے اسے لے کر آئیں گے، بس القریہ، اب پوچھ لیجئے ان بستی والوں سے، اللتی کنا فی، جس میں ہم رہے تھے، والعیر اللتی اقبلنا فیہا، یا پھر قافلے والوں سے پوچھ لیجئے جن کے ساتھ ہم آئیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ اس پر یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، انہوں نے کہا نہیں بلکہ بنا لیا تمہارے جیوں نے ایک بات، فصبر جمیل، بس میں اب صبر کروں گا، نہایت اچھی طرح صبر کرنا، اور اس اللہ، اور کچھ دور نہیں کہ اللہ، اَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، کہ اللہ لے آئے ان سب کے سب کو، اِنَّهُ هُوَ عَلِيمُ الْحَكِيمُ، بے شک وہ اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اس کے بعد تنہائی میں اظہار غم ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بات بھی ان کی صحیح ہی نکلی، اور انہوں نے کہا نہیں یہ تم سب کی ملی بھگت ہے، تو واقعی حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ تدبیر تھی، تو اس لحاظ سے ان کی یہ بات بھی صحیح ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام تنہائی میں گئے، فرمایا وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، پھر وہ پھرے ان سب سے، وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ، اور کہنے لگے جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ہائے افسوس یوسف پر. تو وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, قرآن کہہ رہا ہے سفید ہو گئی تھیں ان کی آنکھیں غم کی وجہ سے. دیکھیں غم تو نیچرل بات ہے, ایک انسان ہے اگر بیٹا مر جائے پھر بھی صبر آ جاتا ہے. آدمی کہتا ہے بھائی میرا بیٹا تھا مر گیا, لیکن بیٹا کھو جائے تو پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کس حال میں ہے, زندہ ہے, تکلیف میں ہے, خیر میں ہے, آسائش میں ہے. والدین کڑتے ہی رہتے ہیں, ان وہ غم میں جو ہلکا نہیں رہتے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اتنا غم ہوا کہ آنکھیں جاتی نہیں, سفید ہو گئیں آنکھیں. وہ ہوا قزیم, اور وہ اندر ہی اندر غم کو پی رہے تھے, اندر ہی اندر گھٹ رہے تھے. قالوا تاللہ, وہ کہنے لگے اپنے گھر والوں سے اللہ کی قسم, بلکہ گھر والے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم, تفتعو تذکرو یوسف, آپ تو ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے یوسف علیہ السلام کو, حتی تکونا حرزا, یہاں تک کہ آپ گھل جائیں گے اس غم میں, او تکونا من الحالکین, یا آپ ہو جائیں گے ہلاک ہونے والوں میں سے. قال انما اشکو بسی و حزنی اللہ, تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ میں تو اپنے غم کا اظہار کرتا ہوں بس اللہ ہی کے سامنے, اسی کے سامنے اپنے غم کا شکوہ کرتا ہوں. وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور وہ بات کیا ہے کہ یہ سب اللہ کی آزمائش ہے, اللہ کا امتحان ہے. اللہ اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے, بلکہ اپنے تمام بندوں ہی کا امتحان لیتا ہے, اور یہ امتحان صبر کا امتحان ہے. میں جانتا ہوں یہ اللہ میرے صبر کا امتحان لے رہا ہے. گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ فراق کے بعد وصال ہے, اللہ نے مجھ سے میرے دو بیٹے اور بلکہ اب تو تین بیٹے جو ہے وہ لے لیے ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے, وہ مجھے لوٹا بھی دے گا. اور پھر امید دلانے لگے حضرت یعقوب علیہ السلام اور نصیحت کرنے لگے, یا بنی اے میرے بیٹوں, اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخی, بس اب تم جاؤ اور تلاش کرو یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کو, ولا تیأسوا من روح اللہ, اور نہ مایوس ہو اللہ کی رحمت سے, انہ لا ییأس من روح اللہ, اور بے شک نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے, الا القوم الکافرون, مگر کافر لوگ. اب بھائیوں کا خیرات مانگنے جو ہے وہ جانا, اب جو اناج تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور تین بھائی بچھڑ بھی گئے. اب بڑی بدحالی میں جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اب تیسری دفعہ آئیں یوسف علیہ السلام کے پاس. ولما دخلوا علیہ, اب یہاں یہ تیرواں حال بیان ہو رہا ہے, بس جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے دربار میں, قالوا یا ایھا العزیز, تو وہ بھائی کہنے لگے اے عزیز مصر, مسنا و اہلنا الضر, کہ پہنچیے ہمیں ہمارے گھر والوں کو بہت تکلیف, وجئنا بضاعت مزجا, اور ہم لائیں بالکل ناقص سرمایہ, یعنی پوری قیمت بھی ہمارے پاس نہیں ہے, جو پونجی تھی وہ لے آئیں. وَأَوْفِ لَنَا كَيْلَا, بس آپ پورا بھر دیجئے ہمارے لیے اناج, یعنی پیسے ہم کم لائیں لیکن اناج ہمیں پورا دے دیجئے. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا, اور بلکہ صدقہ خیرات کر دیجئے ہم پر, اِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ, بے شک اللہ اچھی جزا دیتا ہے صدقہ خیرات کرنے والوں. اب حضرت یوسف علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا, یعقوب علیہ السلام کے بیٹے, ان کے بھائی ایک بادشاہ کے دربار میں صدقہ خیرات مانگنے, تو برداشت نہیں ہوا اور افشائے راز انہوں نے کر دیا. قالا هل علمتم, یوسف علیہ السلام نے کہا کیا تم جانتے ہو, ما فعلتم بیوسف و اخی, جو کچھ تم نے کیا یوسف علیہ السلام ان کے بھائی کے ساتھ, اذ انتم جاہلون, جبکہ تم جذباتی لوگ تھے. اب وہ بھائی ایک دم سے چونکے, انہوں نے کہا یہ بادشاہ مصر یہ کیسے جانتا ہے یوسف کو, اور اسے کیا معلوم ہم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا, کسی انسان کو نہیں معلوم سوائے ہم بھائیوں کے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کیا کیا. تو فوراً حیران ہوئے, قالو, کہنے لگے, اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, کیا آپ ہی تو یوسف نہیں ہے. قالا انا یوسف وہذا اخی, یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی یعنی بنیامین ہے. قد من اللہ علینا, اور یقیناً احسان فرمایا اللہ نے ہم پر, انہ من یتقی و یصبر, اور پھر احسان کیسے لوگوں پر اللہ فرماتے ہیں, ان کی صفات آ رہی ہیں. فرمایا کہ بے شک جو ڈرتا ہے اللہ سے اور جو صبر کرتا ہے, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُزِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے. آگے پھر بھائیوں کو شرمندگی ہوئی, اب بادشاہ مصر جو ہے وہی یوسف علیہ السلام نکلے, احساس ہو گیا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کیا درجہ دے دیا. چنانچہ اقرار جرم کیا, قالوا تاللہ, بھائی کہنے لگے اللہ کی قسم, لقد آثر اللہ علینا, بے شک اللہ نے بڑا مقام اور فوقیت دی ہے آپ کو ہم پر۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم ہی خطا کار ہیں۔ اس پر بڑا زبردست جو ہے جملہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، یہی جملہ استعمال کیا ہے بالکل یوں ہی انہی الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر۔ یوسف علیہ السلام نے کہا قالا لا تصریب علیکم الیوم، انہوں نے کہا جاؤ تم پر آج کوئی الزام نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، بخشش فرمائے اللہ تمہاری، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ بالکل یہی الفاظ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے موقع پر، اور قریش مکہ جو ہے مجرموں کی طرح اقرار جرم کر رہے تھے، اپنے بدترین سزا کے منتظر تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصریب علیکم الیوم، جاؤ تم پر آج کوئی الزام نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ بخشش فرمائے تمہاری، ہوا ارحم الراحمین، اور وہ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ بالکل یہی الفاظ ہیں۔ فرمایا اذهبوا بقمیصی هذا، اب یہ معجزہ ہے یوسف علیہ السلام کا، کہنے لگے یہ لو میرا قمیص، فالقوه علی وجهی ابی، اور ڈال دینا اسے میرے والد کے چہرے پر، یاتی بصیرہ، اور آ جائے گی ان کی بصیرت، واتونی باہلکم اجمعین، اور لے آؤ میرے پاس اپنے سارے اہل و عیال کو، سارے گھر والوں کو۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی قدرت کے عجائب منسلک کر دیے۔ پہلے کرتے کا ذکر کب آیا؟ جب وہ بھیڑیوں والا واقعہ جو ہے بھائیوں نے سنایا، اور ایویڈنس کے طور پر ان کا کرتا جو ہے بکری کے بچے کا خون لگا کے پیش کیا۔ اسی طرح یہ کرتا پھر کام آیا جب زلیخا نے الزام لگایا، اور اس وقت بھی ایویڈنس کے طور پر ان کا کرتا آیا۔ اب یہ تیسری دفعہ کرتے کا ذکر آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا یہ کرتا لے جاؤ میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بصیرت آ جائے گی۔ اور پھر میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا تو ایک مسلمان آپتھلمالوجسٹ یعنی جو آئی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، انہوں نے اس آیت سے پھر بڑی تحقیق کی، اور انہوں نے دیکھا کہ بھئی کرتے میں ایسی کیا چیز ہوگی، تو انہیں خیال ہوا کہ پسینہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پسینے پر ریسرچ کی، اور اس سے کیٹریکٹ کے لیے ایک دوائی انہوں نے بنائی، اور بہرحال وہ ایک اچھی دوا ہے۔ اور پہلے تو انہوں نے نام لکھا تھا قرآنک میڈیسن اس کا، پتہ نہیں کس نام سے جو ہے وہ ہوگی۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے معجزے کا بیان آ رہا ہے، اور چودھواں حال بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا ولما فصلت العیر، اور جب نکلا مصر سے قافلہ، مصر کتنے دور تھا؟ 7 دن کے فاصلے پر تھا کنعان سے، ابھی قافلہ روانہ ہی ہوا ہے۔ قال ابوہم، تو کہا جو ہے ان کے والد نے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، انی لاجدو ریحا یوسف، بے شک میں تو پاتا ہوں یوسف علیہ السلام کی خوشبو، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے جو ہے وہ دیوانہ نہ کہو، یعنی میں تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، یوسف آ رہا ہے، یوسف کی خوشبو مجھے آ رہی۔ تو اس میں غور طلب نقطہ یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے معجزہ، ورنہ کنعان کے کنویں میں جب یوسف علیہ السلام تھے 3 دن تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشبو نہیں آئی، وہ بالکل قریب ہی تھا کنواں، اور اب 9 دن کی مسافت پر، 7 دن کی مسافت پر مصر میں ہے ابھی کرتا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کنعان میں آ رہی ہے۔ قالوا تاللہ، اس پر گھر والوں نے کہا اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، بے شک آپ تو اپنی پرانی قدیم بھول کے اندر ہیں۔ فلما ان جاء البشیر، پھر جب آ گیا خوشخبری دینے والا، القاہ علی وجہی، اور پھر ڈال دیا اس نے کرتا ان کے چہرے پر، فرتد بصیرہ، پھر لوٹ آئی ان کی بینائی، قال علم اقل لکم، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا میں نے نہیں کہا تھا تم سے، انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر ساتھ ہی جو ہے بھائیوں نے پھر اپنا اقرار جرم کیا، اور اپنے والد سے دعا کی درخواست کی، قالو یا ابانا، کہنے لگے وہ کہ اے ہمارے ابا جان، استغفر لنا، کہ آپ ذرا مغفرت طلب کیجئے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، انا کنا خاطئین، بے شک ہم ہی خطا کار ہیں۔ قالا سوف استغفر لکم ربی، اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قریب دعا کروں گا، تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا اپنے رب سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے ہے کہ فی لیلۃ الجمعہ، یعنی جمعے کی شب میں اللہ سے جو ہے مغفرت طلب کروں گا۔ آج بھی شب جمعہ، بلکہ کل تھی شب جمعہ، آج شب سبت ہے، ہفتے کی رات ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ان موقعوں میں سے، جمعے کا پورا دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ایک ساعت ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول فرماتے ہیں. اور جمعہ کا دن کب سے شروع ہو جاتا ہے؟ جمعہ رات کی مغرب سے جمعہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ رہتا ہے پھر اگلی مغرب تک. تو ہمیں اس میں کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے. اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں عن قریب تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا, یعنی فی السحر, یعنی تہجد کے وقت. تو اس میں بہرحال نقطہ یہ ہے کہ یہ خاص موقع ہوتے ہیں دعا کی قبولیت. بعض مفسرین نے یہ بھی رائے دی ہے کہ ورنہ وہ فوراً ہی اللہ سے مغفرت طلب کر لیتے کہ اللہ میں ان بچوں کو بخش دے. ایک رائے یہ ہے کہ یہ کیونکہ قصور وار تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے, چنانچہ کہا یہ کہ یوسف سے پہلے معافی مانگو, پھر میں عن قریب تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کروں گا. اور ساتھ ہی امید دلائی انہ ہو الغفور الرحیم, بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا. اب پندرواں اور آخری حال بیان ہو رہا ہے, یعنی وصال مکمل اور بنی اسرائیل کا مصر آنے کا حال. جو سوال پوچھا گیا تھا, یہود نے پوچھا تھا یہ بنی اسرائیل مصر کیسے آ گئے, تو اس کا ذکر آ رہا ہے کہ پورے خاندان کو, یعنی 12 کے 12 بیٹے ان کے خاندان جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں, وہ سب کے سب مصر آ گئے. اور اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے مصر سے باہر نکل کر خیمے لگائے اور پھر انتظار میں استقبال کے اپنے والدین کے وہاں قیام فرمایا. فلما دخلوا علی یوسف, پھر جب وہ قافلہ آ گیا یوسف علیہ السلام کے پاس, آوا الیہ ابوی, تو انہوں نے اپنے پاس جگہ دی اپنے والدین کو. وقال ادخلوا مصر, اور کہا کہ اب داخل ہو جائیے مصر میں. ان شاء اللہ آمینین, اگر اللہ نے چاہا تو پورے امن کے ساتھ, کوئی مسئلہ آپ کے لیے اب مصر میں نہیں ہوگا. ورفع ابویہ علی العرش, اور انہوں نے بٹھایا اپنے والدین کو تخت پر. وخروا له سجدا, اور وہ سب کے سب گر پڑے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں. سجدہ تعظیمی تھا, اور والد بھی, والدہ بھی, اور 11 کے 11 بھائی بھی. وقال یا ابتی, اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان, حاذا تعویل رؤیا من قبل, یہ ہے تعبیر میرے خواب کی جو میں نے دیکھا تھا. قد جعلها ربی حقا, اور کر دیا ہے میرے اس خواب کو میرے رب نے سچا. وقد احسن بھی, اور صلی اللہ نے احسان کیا مجھ پر, اس اخرجنی من السجن, جبکہ اس نے نکالا مجھے جیل سے. کنویں کا ذکر نہیں کیا, پہلے تو کنویں میں گئے تھے, لیکن اس موقع پر کنویں سے نکالنے کا ذکر کرتے تو بھائیوں کی دل آزاری ہوتی, انہیں اپنا جرم یاد آتا. اس لیے اللہ کے احسانات تو یاد کر رہے ہیں, اللہ کی نعمتوں کو. خوشی کے موقع پر ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ اللہ کے احسانات کو یاد کیا جائے, نہ کہ گناہ کیے جائیں, گانے سنے جائیں, فلمیں دیکھے جائیں, اللہ کی نافرمانیاں کی جائیں, یہ خوشی کا انداز نہیں ہے. خوشی کا انداز یہ ہے کہ اللہ کے آگے سجدہ کیا جائے, جیسے ہم عیدین میں کرتے ہیں, 2 رکعت نماز جو ہے وہ عید ادا کی جاتی ہے شکرانے کے طور پر, اور پھر سارے دن بھی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے. اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں وجا ابکم من البد, اور اللہ کا دوسرا احسان یاد کر رہے ہیں کہ اور وہ اللہ لے آیا آپ سب کو جو ہے وہ گاؤں سے. من بعد ان نزغ الشیطان, اس کے بعد کہ جھگڑا ڈال دیا تھا شیطان نے, بینی و بین اخوتی, میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان, ان ربی لطیف لما یشا, اور بے شک میرا رب بڑا باریک بین ہے, اور وہ تدبیر کے اعتبار سے جو وہ چاہتا ہے. تو کہاں بھائیوں نے ترکیب کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے تدبیر فرمائی, انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. فرمایا انہ ہو العلیم الحکیم, بے شک وہ اللہ سب کو جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. باقی حضرت یوسف علیہ السلام کی دعائیں آ رہی ہیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام 17 سال تک پھر زندہ رہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر میں, اور ہر طرح کا آرام اور راحت رہی. اور پھر انہوں نے موت سے پہلے وصیت کی کہ میری لاش جو ہے وہ کنعان میں دفن کی جائے. چنانچہ مرنے کے بعد انہیں تابوت میں رکھا گیا. اور پھر حضرت, پھر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصے بعد یہ پورا بنی اسرائیلی غلام بنا لیا گیا, اور فرعون اور آل فرعون نے غلام بنا لیا. تو پھر یہ تابوت جب ہجرت کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے کنعان سے, کنعان کی طرف مصر سے, تو وہ اپنے ساتھ یہ تابوت بھی لے کر نکلے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ 120 سال تک زندہ رہے. 80 سال تو انہوں نے حکومت کی, 80 سے 90 سال مصر میں بطور بادشاہ کے, اور اس کے بعد ان کی وفات ہوئی, اور نیل کے کنارے, دریائے نیل کے کنارے جو ہے وہ پھر دفن کیے گئے. تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعائیں ہیں. ربی قد آتیتنی من الملک, اے میرے رب, بے شک آپ نے دی ہے مجھے حکومت, وعلمتنی من تعویل الاحادیث، آپ نے مجھے سکھایا باتوں کی تہ تک پہنچنا یا تعبیر بتانا خوابوں کی۔ فاطر السماوات والارض، اے پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے، انت ولی ہی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی میرے کارساز ہیں دنیا اور آخرت میں۔ توفنی مسلمہ، دیکھیں کیا دعا کر رہے ہیں، مجھے موت عطا فرما اسلام کی حالت میں۔ والحقنی بالصالحین، اور مجھے شامل فرما نیک لوگوں میں۔ تو یہ اللہ کا مسلم ہونا یہ بہت بڑا درجہ، مسلم یا اسی سے بنا اسلام، اس کا مطلب ہوتا ہے سر جھکا دینا، اللہ کی فرما برداری اختیار کر لینا، ٹو گیو اپ ریزسٹنس، اور مخالفت ترک کر دینا اللہ کی، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ تو اس کی دعا ہے حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو یہاں پر اب یہ قصہ ختم ہوا، آگے اب جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا خطاب ہے۔ فرمایا ذالک من انباء الغیب، یہ خبریں ہیں غیب کی، نوحیہ الیک، جو ہم وحی کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف۔ وما کنت لدیہم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ان کے پاس نہ تھے، اذ اجمعوا امرہم، جبکہ انہوں نے اتفاق کر لیا تھا اپنی اس رائے پر، وہم یمکرون، اور وہ فریب کر رہے تھے۔ اشارہ ہے جب سارے بھائی مل کر یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وہاں نہیں تھے، لیکن یہ ساری کہانی آپ کو کیسے معلوم ہو گئی، یہ ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف۔ گویا اس سے تصدیق ہوتی ہے قرآن کی بھی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس سے تصدیق ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی کہ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور فرمایا وما اکثر الناس، اور بے شک اکثر لوگ، ولو حرستا بمؤمنین، آپ کتنے ہی حریص کیوں نہ ہوں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ قرآن سنا دیا جائے، اتنا عظیم قصہ یوسف علیہ السلام کا سنا دیا جائے، لیکن کہا کہ ان میں سے اکثر پھر بھی ایمان لانے والے نہیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اے نبی ان سے کہیے میں نہیں سوال کرتا تم سے اس دعوت و تبلیغ پر کسی اجر کا، ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور یہ قرآن تو نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ وَقَائِمٍ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور فرمایا کہ اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں، یمرون علیہا، کہ وہ گزرتے رہتے ہیں ان کے پاس سے، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ ان سے ان کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ یہی حال ہمارا بھی ہے، یہ آسمان کتنی بڑی نشانی اللہ کی، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ ہمارا اپنا جسم، یہ مخلوقات جو اللہ نے بنا دی ہیں، کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ان کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، معرضون، اعراض کرتے ہیں ان نشانیوں سے۔ وما یؤمنوا اکثرہم باللہ، اور دیکھیں شرک کی ہما گیری کا ذکر آ رہا ہے، فرمایا اور نہیں ایمان لاتے اکثر ان میں سے اللہ پر، الا وہم مشرکون، مگر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ کو وہ ماننے والوں کی اکثریت بھی شرک کرنے والی ہے۔ تو یہ جو میں اور آپ بڑے مطمئن ہیں کہ ہم تو مشرک نہیں ہیں، موحد ہیں، لیکن شرک سے بچنا بہت مشکل چیز ہے۔ اسے انشاءاللہ آگے جا کر ہم شرک پر تفصیل سے بات کریں گے۔ یہاں اتنا سمجھ لیں کہ جتنی، ایک تو ہوتا ہے شرک، کسی بت کو پوجنا، کسی قبر کو سجدہ کرنا، کسی درخت کو اللہ کہہ دینا معاذ اللہ، سورج کو خدا بنا لینا، لیکن ایک شرک ہوتا ہے کہ شرک فی المحبت، جتنی محبت اللہ سے اتنی کسی اور سے ہو جائے، چاہے جائے کہ اللہ سے بھی بڑھ کر محبت۔ ذرا ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں، کیا سب سے زیادہ اللہ سے محبت؟ اگر سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہے تو موحد ہے، لیکن اللہ سے جتنی محبت ہے اتنی ہی کسی اور سے ہے، تو یہ شرک فی المحبت۔ اور پھر ایک ہوتا ہے اطاعت میں توحید، سب سے بڑھ کر فرما برداری اللہ کی ہونی چاہیے، لیکن جتنی اللہ کی فرما برداری ہے اتنی کسی غیر اللہ کی فرما برداری بھی کرتے ہیں، تو یہ شرک فی الاطاعت ہے۔ اسی طرح پھر شرک فی التوکل، جو آج کے دور کا سب سے بڑا شرک ہے، بھروسہ امید اللہ سے ہونی چاہیے، لیکن جتنی اللہ سے بھروسہ امید ہے اتنی ہی مال سے ہے، بلکہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اللہ سے امید نہیں ہے یا کم ہے، مال سے امید زیادہ ہے، تعلقات سے امید زیادہ ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ تو شرک ایک بڑا ہماگیر جرم ہے، اس سے بچنا ایسا آسان نہیں ہے جیسے ہم نے سمجھا ہوا، بلکہ اس کے لیے احتیاط کرنی چاہیے اور سنبھل کر جو ہے معاملات کرنے چاہیے۔ بہرحال اس پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن جن لوگوں کو شوق ہو تو اس پر کتابچہ بھی موجود ہے، حقیقت و اقسام شرک، اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے 6 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے حقیقت و اقسام شرک پر، تو آپ سننا چاہیں تو سی ڈی بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شوق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا افامنوا ان تأتیہم, اب دنیا کے عذاب سے خبردار کیا جا رہا ہے, بس کیا وہ بے خوف ہو گئے کہ آئے ان پر غاشیتم من عذاب اللہ, کہ چھا جائے ان پر جو ہے وہ اللہ کا عذاب, او تأتیہم الساعۃ بختہ, یا آ جائے ان پر قیامت کی گھڑی اچانک, وہم لا یشعرون, اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو. قل ہاذہ سبیلی, سب سے مستقل سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ, ادعو الی اللہ, کہ میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف, علی بصیرہ, پوری بصیرت کے ساتھ, انا و من اتبعنی, اور یہ کام میں بھی کر رہا ہوں اور وہ بھی کرتے ہیں جو میری اتباع کرنے والے, و سبحان اللہ و ما انا من المشرکین, اللہ پاک ہے اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں سے. تو ویسے تو بیٹھ کر کھانا بھی سنت ہے, مسواک کرنا بھی سنت ہے, دائیں کروٹ لیٹنا بھی سنت ہے, لیکن سب سے مستقل سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی ہے؟ وہی کے آغاز سے لے کر اپنے وصال تک جو مستقل آپ کام کرتے رہے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنا. تو ہمیں باقی سنتیں پھر بھی یاد ہوتی ہیں, لیکن یہ جو سب سے مستقل سنت ہے اسے ہم بھول جاتے ہیں. پتہ نہیں کیا ہے کہ بڑی بڑی حقائق ہی سے پر نظر نہیں پڑتی, سورج روز نکلتا ہے لیکن سورج کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی. تو یہ اتنی بڑی سنت ہے اللہ کے رسول کی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف بیٹھ کر کھانا کھا لیا تو یہ سنت ادا ہوگی. بھائی سب سے مستقل سنت تو دیکھو, لوگوں کو اللہ سے جوڑنا, اللہ کے دین کو غالب کرنا. اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. اب غایت رسالت بیان ہو رہی ہے, رسالت کی غرض و غایت کیا ہوتی ہے. فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا, اور نہیں بھیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے مگر آدمی ہی, نوحی الیہم, یعنی آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا, انسانوں ہی کو, اور ہم وہی کرتے تھے ان کی طرف, من اہل القرا, بستیوں کے رہنے والوں میں سے, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, یہ انسان ہی تھے, انہی بستیوں میں رہنے والے تھے, اللہ نے ان کی طرف وہی کی, انہیں اپنا رسول اور نبی بنایا. فرمایا علم یسیرو فی الارض, کیا انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں, فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, کہ وہ دیکھ لیتے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو گزرے ان سے پہلے, ولدار الآخرۃ خیر, اور آخرت کا گھر کہیں بہتر ہے, للذین اتقوا, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا, افلا تعقلون, کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے, حتیٰ اذا استی اثر رسل, اب یہ مشکلات القرآن میں سے ہے, مشکل آیت ہے ترجمے کے اعتبار سے بھی, تشریح کے اعتبار سے بھی. فرمایا کہ یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے رسول, وظنوا انہم قد کذبوا, اور انہوں نے خیال کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا, جاءہم نصرنا, تو آ گئی ان کے پاس ہماری مدد, فنجیا من نشا, پھر نجات دی گئی انہیں جنہیں اللہ نے چاہا, ولا يرد باسنا, اور نہیں ٹالا جاتا ہمارا عذاب, عن القوم المجرمین, مگر مجرم لوگوں سے. بخاری شریف میں روایت ہے, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں, وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کو جن لوگوں نے مانا اور ان پر ایمان لائے, ان کا ساتھ دیا, ایک طویل مدت تک ان پر جو ہے وہ آفات اور مصائب آتے رہے, اور اللہ کی مدد جو ہے وہ آنے میں دیر لگ گئی, اور نبی جو ہے اور نبی جھٹلانے والوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے, یعنی جو ایمان نہیں لا رہے جھٹلا رہے ہیں, انبیاء بھی مایوس ہو گئے کہ ایمان لائیں گے ہی نہیں, اور فرمایا کہ اور یہ گمان کرنے لگے کہ جو لوگ جو ہے وہ ان انبیاء پر ایمان لے آئے ہیں, کہیں یہ بھی جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے, اور یہ رسول تو کہتے رہے اللہ کی مدد آئے گی اور مدد آئی نہیں, اور ابھی انہیں یہ اندیشہ تھا کہ اللہ کی مدد آ گئی. تو یہ اصل میں اس کی تفسیر ہے, اور اس میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ رسول مایوس ہو گئے, رسول مایوس نہیں ہوتے, بلکہ قومیں مایوس ہو جاتی ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو رسولوں پر ایمان لائے تھے ان پر جب مصائب اور مشکلات کا دور طویل ہو گیا, اور رسول کہتے تھے اللہ کی مدد آئے گی اللہ کی مدد آئے گی, لیکن قوموں نے محسوس کیا کہ تو بہت عرصہ ہو گیا اللہ کی مدد نہیں آئی, اور قریب تھا کہ وہ یہ کہتے کہ آپ نے ہم سے جھوٹ بولا ہے, اور کہ عین اس وقت اللہ کی مدد آ گئی. پس منظر میں ایک واقعہ بھی سن لیجئے. حضرت خبیب بن العد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں ایک بھٹی پر کام کرتے تھے, کفار نے اس جرم پر کہ ایمان لے آئے انہیں جلتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا اور ان کی کھال جلی ہے, چربی پگھلی ہے, اس سے جا کے انگارے ٹھنڈے ہوئے. کیا کیفیت ہوگی, زخموں سے کیسا برا حال ہوا ہوگا. اور پھر وہ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ خانہ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے. حضرت خبیب بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اللہ کے رسول, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اب یہ مکی دور ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے. آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا, غصے کے آثار آ گئے آپ کے چہرے پر. آپ نے کہا کہ تم بڑی جلدی مچا رہے ہو, اللہ کی مدد آئے گی, لیکن تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ ایمان لانے پر ان کے جسم سے لوہے کی کنگھیوں سے گوشت اتار دیا گیا, اب پھر زمین میں گڑا کر کے انہیں دبا دیا گیا آدھا, اور ان کے سر پر آرے رکھ کر ان کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے گئے, وہ ایمان سے نہیں پھرے. تو اللہ کی مدد آئے گی لیکن تم جلدی مچا رہے ہو. تو اصل میں یہ معاملہ ہے کہ مشکلات, آزمائشیں یہ آ کر رہتی ہیں, لیکن جو ان پر ثابت قدم رہتے ہیں تو بالآخر اللہ کی مدد آ جاتی ہے. آخری آیت اس سورت کی, اور اس میں درس عبرت بھی ہے اور فضائل قرآن بھی بیان ہو رہے ہیں. فرمایا, لقد کانا فی قصصہم عبرۃ, البتہ ان سارے احوال میں ہے عبرت کا سامان, لیکن کن کے لیے؟ لأولی الالباب, عقل رکھنے والوں کے لیے. اللہ تعالی ہمیں بھی اولو الالباب میں شامل فرمائے, ہمیں بھی وہ صفات عطا فرمائے جو اولو الالباب کی ہوتی ہیں. اور اب قرآن کے فضائل آ رہے ہیں. ما کانا حدیثاً یفترا, اور یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اختراع کی گئی ہو, جھوٹ بنائی گئی ہو. نمبر دو, ولیکن تصدیق الذی بین یدی, لیکن یہ تو قرآن تصدیق کرنے والی کتاب ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئیں. نمبر تین, و تفصیل کل شیء, اور اس میں تفصیل ہے ہر شے کی. اور نمبر چار, و ہدن, اور یہ ہدایت کا ذریعہ ہے. اور نمبر پانچ, و رحمت لقومی یؤمنون, اور یہ قرآن رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں. اقول قولی حاضہ وسطر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. انشاءاللہ 8 تراویح ادا کریں گے.